ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا, یہ دیکھو دو مرتبہ دن میں ہے دل پر کیف گئے چھایا. دیکھیے مدنی مذاکرہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. 1447 ہجری کے رمضان الکریم کی آج ساتویں رات رسالہ ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 7, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کچھ مدنی مذاکرے کی نیتیں ہو سکے تو بڑھا لیجئے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, دوسروں کو اشارے کرنے, خود کشادہ ہو کر دوسروں کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا, آخر تک شرکت کروں گا اور مدنی مذاکرہ ختم ہوگا تو جب اٹھوں گا تو آگے بڑھ کر اسلام بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ بھی آئندہ کے لیے مزید موقع کی مناسبت سے نیکی دعوت دینے انفرادی کوشش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں, بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری صدا فرمائیں, مجھے اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی زیارت مدنی مذاکرہ.
سوال
سیدی میرے رسولتی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ حضور اگر رمضان شریف کی ابتدا میں یا اس سے پہلے سوچا ہو کہ فلاں عبادت کریں گے, اس طرح قرآن پاک پڑھیں گے, ترجمہ پڑھیں گے, تفسیر پڑھیں گے, کوئی پلان بھی کیا ہو, لیکن اب جب کہ چند ایام گزر بھی چکے ہیں رمضان کے, اس پلان میں کامیابی نہ ملی ہو تو پھر بندہ کچھ ڈی موٹیویٹڈ سا محسوس کرتا ہے, ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے تاکہ رمضان شریف جو ہے عبادات سے بھرپور گزرے, اور اب جب کہ مثلا اگر کسی شخص کی طاقت میں نہ ہو کہ وہ ایک قرآن پاک مکمل کر سکے تو پھر وہ کس طرح سے لے کر چلے معاملات کو, اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے, جزاک اللہ خیر.
اگر نیتیں کی تھیں دل اس وقت یہ تھا کہ میں یہ کروں گا فلا فلا کام, پھر نہ کر پایا کسی بھی وجہ سے یا ارادہ ہی بدل دیا اس نے, سستی میں آ گیا, تب بھی اس وقت جب نیت کرتے ہوئے پرفیکٹ تھا یہ, تو نیت کا ثواب اس کو ملے گا, نیت کا ثواب ملے گا, عمل کرنے کا نہیں ملتا, نیت کا ثواب. اب کوتاہی ہو گئی, پیچھے رہ گئے, تب بھی شروع کرنا چاہیے نیکی کے تب کام میں, جو اس میں پیچھے ہٹ مناسب نہیں ہوتا کہ اب چلو ادھورا ہو گیا, اب چھوڑو یار کیا کرنا تھا, یہ نہیں. یہ تو اس میں تو مطلب نقصان ہی نقصان ہے. تو ابھی تلاوت شروع کر دی جائے, ابھی جو بھی تفسیر جو بھی نیت کی تھی تو اس میں, یا کچھ کیا تھا کچھ نہیں کیا تھا اس کو کنٹینیو کیا جائے, اور جتنا ہو سکے اتنا مطلب کرتے رہیں. اب رمضان شریف میں قرآن کریم ختم نہ کر پائے, کچھ بچ گیا تو پھر بعد میں پورا کر کیا جا سکتا ہے, کیا نقصان تو نہیں ہے نا. پڑھنا جاری رکھے, ہمت نہ ہارے, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں امیر حمزہ لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ایسی ٹوپی پہننا جس پر خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہو یا کوئی مقدس نام لکھا ہو, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وغیرہ, سے نماز ہو جائے گی؟ تو آپ ارشاد فرما دیجیے.
نماز تو ہو جائے گی. اس طرح کی ٹوپی جس پہ خانہ کعبہ بنا ہوتا ہے, نالے پاک کا نقش بنا ہوتا ہے, اس میں جب جیسے بس یوں میرے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں کہ سجدے صف میں کھڑے ہیں, پہلی صف پہ جگہ تو ملنی ضروری نہیں ہے, دوسری میں تیسری میں, تو اب جب سجدہ کریں گے تو نالے پاک یہاں بنا ہوا ہے, اگلا جو سجدہ کر رہا ہے اس کے سجدے کے پاؤں کے تلوے یہ کس طرف ہوں گے, بولتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے مجھے, ہے نا, سمجھ گئے ہوں گے آپ. اس طرح آقا کا نام لکھا ہے دیکھ لیں, مطلب ایک تو اکیلا پڑھ رہا آدمی یا پہلی صف میں, تب تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ چلو کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہو رہا جو میں نے عرض کیا, دوسری صف میں تو یہ ہوگا. پھر بقیہ اپنی نمازیں پیچھے جا کے پڑھیں گے, کوئی آپ سے آگے نماز پڑھ رہا ہوگا اس کا بھی یہ معاملہ تو ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر علیہ سنت, سوشل میڈیا کی اس تحریر کے بارے میں فرما دیجئے کہ خاموشی بہت سارے برم رکھ لیتی ہے.
بالکل بجا ہے کہ خاموشی عالم کا وقار, جاہل کا پردہ ہے. عالم بھی زیادہ بول بول کرے گا ادھر کی ادھر کی فضول, تو اس کا بھی امپریشن خراب پڑ جائے گا, وقار اس کا تھوڑا مجروح ہوگا. اور اگر ان پڑھ یا جاہل آدمی ہوگا جو نہیں سمجھتا ہوگا, وہ بے موقع بولے گا تو یہ پکڑا جائے گا کہ یار اس میں کچھ بھی نہیں ہے. بعض سے روب داب والے اور مجھے شخص ہوتے ہیں کاٹ میں, کہ یوں لگے کہ یار یہ کچھ کچھ شخصیت ہے, اور جب بولنے پر آتا ہے نا وہ, تو بس وہ پتہ چل جاتا ہے اس کا, واؤ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے وہ نہ بولنے میں نو گن, تو خاموش رہیں گے تو واقعی یعنی کہ بھرم بھی رہتا ہے. اور یہ بھی بزرگوں کو لے کے خاموشی بغیر سلطنت کی ہیبت ہے, روب قائم رہتا ہے, بولا تو روب اڑ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا.
یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد.
رات دوسرا روزہ رکھا ہے. پیاری میری سنت جس کا سوال میں آپ کو پیش کرتا ہوں.
2626 منی مذاکرہ مبارک ہو. یا اللہ پاک امیر اہل سنت کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما. آمین.
2626 مدنی مذاکرے کی نسبت سے میری امی جان نے 2600 درود شریف پڑھا ہے. اللہ پاک امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے.
ماشاءاللہ. واہ بھائی واہ. پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک سب کو عالم بام المفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے اور ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے. بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محمد نواز ہیں, یوٹیوب چینل پر سوال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا جاتا ہے تراوی میں لوگ پہلی رکعت میں یا جب امام صاحب پہلی رکعت میں ہوتے ہیں تو لوگ بیٹھے رہتے ہیں, جیسے ہی امام صاحب رکوع میں جانے لگتے ہیں یا چلے جاتے ہیں تب تراوی میں شامل ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کا ہم اس طرح کرنا کیسا ہے, اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں.
یہ طریقہ درست نہیں ہے, غلط طریقہ ہے. اس میں وہ منافقین جیسا یہ انداز ہے, کیونکہ وہ قرآن کریم میں کہ اذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالا, جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو ہارے جی سے بے دلی سے مر مر کے اٹھتے ہیں. یہ منافقین اس طرح کرتے تھے, تو یہ ہمیں اس کی نقل نہیں کرنی چاہیے. فوراً امام جس بھی کیفیت میں ہو ہم اس سے ساتھ شامل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محمد اویس ہیں, یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری پر یہ سوال کر رہے ہیں, نماز تراوی کے لیے نیت کس طرح کی جائے؟ کیا منہ سے الفاظ ادا کرنا ضروری ہے یا شروع میں پہلی ہم 2 رکعتوں میں نیت کر لی وہ کافی ہوگی؟
نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں نیت کر لی یہ کافی بھی ہے اور ضروری بھی ہے. البتہ نیت دل میں ہو اب زبان سے بھی کہہ لیا تو زیادہ اچھا ہے, نہ بھی کیا نیت ہو چکی, زبان سے کہہ لینا اچھا ہے, بہتر ہے, ثواب ملے گا, مزید ثواب ملے گا. اچھا, 2-2 رکعت کی بھی نیت ہو سکتی ہے تراوی میں, 20 رکعت کی اکٹھی بھی نیت ہو سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یار میرے ماموں ہر بات میں ٹانگ اڑاتے ہیں, میں نے ان سے بات کرنا بھی چھوڑ دی.
میرے چاچا نے تو جائیداد میں اتنے مسئلے کھڑے کر دیے ہیں, ایسے رشتوں سے تو دور ہی اچھا ہے.
بھائی جان آج کل کے جو رشتے نبھانا کون سا فرض ہے, سکون چاہیے تو فاصلہ رکھو.
بیٹو ایک بات کہوں, ہم نے بھی یہ دور دیکھا ہے, فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے غصے میں رشتے توڑے نہیں بلکہ جوڑے ہیں. جھگڑے باتوں سے نہیں لہجوں سے ہوتے ہیں, صلح دلیل سے نہیں نرمی سے ہوتی ہے.
اگر سامنے والا بات ماننے کو تیار ہی نہ ہو تو کیا کریں؟
تب بھی آپ صبر کریں, اللہ سامنے والے کے دل میں بات ڈال ہی دے گا. امیر اہل سنت سے سوال عرض ہے, آج کے دور میں نوجوانوں میں اور خاندانوں میں چھوٹی بڑی بات پر اختلافات اور جھگڑے عام ہو گئے ہیں. ایسے حالات میں بڑی عمر کے افراد اپنی سمجھداری اور تجربے کی بنیاد پر صلح صفائی اور تعلقات بہتر بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟
جبکہ بڑے ہوں سمجھدار, کیونکہ بڑی عمر میں بعضوں کا سمجھ جو ہے نا وہ تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے. بہرحال یہ کہ بڑی عمر ہو یا چھوٹی عمر ہو سب کو چاہیے کہ وہ رشتے نہ توڑیں, تعلقات نہ توڑیں, حکمت عملی سے کام دیں. اور بعض بزرگ ہوتے ہیں وہ سمجھدار ہوتے ہیں تو وہ ایسے موقع پر سنبھال لیا کریں اور سمجھایا کریں کہ آپس میں لڑنا اس میں فائدہ کیا ہے, لڑائی میں کون سا ثواب ہے, اور ملاپ میں ثواب کا تو خود قرآن کریم کا حکم ہے، بس صلح ہو خیر، اور صلح میں بھلائی ہے، تو یہ کہ بھلائی کا کام کریں گے، صلح کریں گے اللہ کی رضا کے لیے ثواب ملے گا، اور صلح کروانا یہ بھی سنت ہے۔ تو اس لیے کبھی ایسا کوئی نا اتفاقی ہو بھی خاندان میں یا پڑوس میں یا دوستوں میں، تو جس سے بن پڑے وہ صلح کروائے، کیونکہ شیطان کا کام تو پھوٹ ڈلوانا ہے اور ہمارا کام مطلب صلح کروانا ہے۔ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو جوڑنے کی بات کریں نہ کہ توڑنے کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔
مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا، مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا، مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا، بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا، بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا،
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا،
رمضان 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 رمضان۔
موجود ہیں کراچی کے علاقے جیل چورنگی کے پاس، وہ عمارت جو کراچی کی بلند ترین عمارتوں میں سے ایک عمارت ہے، تقریباً 19 منزلہ یہ اونچی عمارت ہے، اور اس عمارت پر آپ کو بڑا خوبصورت چراغ نظر آ رہا ہے۔ یہ کسی کی شادی کی خوشی میں نہیں ہے یا کسی اور تہوار کی خوشی میں نہیں ہے، یہ ہے الحمدللہ ماہ رمضان کی خوشی میں یہ چراغا ہو رہا ہے۔ دیکھیں ہم نے تو اپنی عمارت اور اپنے گھر کو سجا لیا ہے، کیا آپ نے اپنے گھر کو سجایا ہے؟ اگر نہیں تو ابھی سجا لیجئے اور ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کیجئے۔
رب کی عنایت ہے رمضان، بندوں کی زینت ہے رمضان، رب کی عنایت ہے رمضان، بندوں کی زینت ہے رمضان،
رمضان 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 رمضان۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے ماہ رمضان کی، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
بیٹا جلدی سو جائیں، صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے۔
دادا ابو، فجر کی اذان مختلف کیوں ہوتی ہیں؟
فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہوتا ہے۔
کیا مطلب؟
یعنی نماز نیند سے بہتر ہے۔
لیکن دادا ابو، لوگ تو رات کو ہی سوتے ہیں نا، عشاء کی اذان میں کیوں نہیں کہا جاتا؟
امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں حمزہ کے اس سوال کے بارے میں؟
یہ اضافہ فاروق اعظم نے شروع سے پہلے بات ہوئی تھی۔
سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو اس پر انہوں نے عرض کی تھی کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سماعت فرمایا تو فرمایا کہ ما احسن هذا یا بلال، اے بلال یہ کتنی اچھی بات ہے، اجعلہ فی صلاۃ فی اذانک، اس کو اپنی اذان کے اندر شامل کر لو۔
سبحان اللہ، فجر کے ٹائم پر حضرت بلال فجر کے ٹائم پر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو یہ یاد رکھیں نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال کے یہ الفاظ پسند آ گئے، فرمایا کہ اس کو اذان میں شامل کر لو، تو یوں فجر کی اذان میں یہ شامل ہوا، دوسری نماز میں شامل نہیں ہوا۔ الصلاۃ خیر من النوم، تو یہ فجر میں اذان کا حصہ بن گیا۔ عشاء میں ویسے جاگ بھی رہے ہوتے, سو بھی رہے ہوں تب بھی مستحب فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زبان سے ایک ایسا لفظ نکلا اور وہ لفظ پیارے مصطفیٰ کریم کو کتنا پسند آ گیا اور قیامت تک کے لیے وہ لفظ ہمارے اذان کا حصہ بن گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ الفاظ کس قدر ثواب کا سبب بن گئے, تو یہ ایک تو یہ ہمیں بہت خوبصورت بات ایک تو سمجھ میں وہ محسوس ہو رہی تھی. تو کیا اس سے ہم کہ لگتا ہے کہ دین کے معاملے میں اپنی کوئی ایسی بات کر لے بندہ یا کوئی ایسا کام دین کے تعلق سے کر لے, اگر وہ کر جائے اور وہ دین میں ایسا چیز آ جائے اور وہ اس کے لیے ثواب جاریہ بن جائے قیامت تک کے لیے, تو کیا یہ ہمارے لیے بھی اس دور میں کیا ممکن ہے کہ ہم کو ایسا کام کر لیں جو ایک تو ثواب ہے اور ایک ہے ثواب جاریہ, کہ ہر ثواب ثواب جاریہ نہیں ہے, تو کس معاملے میں کیا فرماتے ہیں ہم کیا یہ
سیکھ جو آخری جملہ کا نا ہر ثواب ثواب, میں اسی پر غور کر رہا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا, اس کو رائج نہیں کیا تھا
جی,
اب رائج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا, تو امت جو بھی عمل کرتی ہے سب سرکار کو اس کا ثواب ملتا ہے, قیامت تک جو عمل کرتے رہیں گے اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا اللہ کی عطا سے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اس کو جاری نہیں فرمایا ہے, سرکار نے جاری فرمایا ہے. تو اب یہ پتہ نہیں اس جملے کا ان الفاظ کا ثواب ثواب جاریہ کے طور پر حضرت بلال حبشی کے لیے ہے یا نہیں ہے اللہ بہتر جانے. سب سے پہلے انہوں نے اذان میں کہا سرکار کے حکم پر صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس لیے جب تک فائنل کنفرم معلومات نہ ہو تو اب میں کیسے کہوں کہ اس کو یہ صدقہ جاری ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے لیے. پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بار اللہ کہنا, ہم سب کا زندگی بھر اللہ اللہ کہنا, اس ثواب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن جو پرفیکٹ بات جو ہے نا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس لیے کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہا میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہاں اور باتیں جو مطلب کوئی جاری کر دے, وہ تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اسلام میں کوئی اچھا سلسلہ جاری ہے کوئی, تو یہ کوئی نیا سلسلہ بھی نہیں ہے, تو سرکار نے فرمایا تو وہ نیا نہیں کہلائے گا نا, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ تو شریعت ہے, اللہ نے جو فرمایا وہ شریعت ہے, تو اس کو نیا نہیں کہتے. ان کے بعد ان کے علاوہ جو نیا سلسلہ جاری کرے, جیسے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی با جماعت نماز باقاعدہ جاری فرمائی, اور خود اس کے بارے میں ان کا ارشاد حدیثوں میں موجود ہے کہ یہ بہت اچھی بدعت ہے, انہیں تراویح کی یہ جماعت جو باقاعدہ ہو رہی ہیں مسجدوں میں یہ فاروق اعظم نے جاری کی اور اس کو بدعت کہا, مگر اچھی بدعت, بدعت حسنہ, ہر بات کو بدعت کہہ کر اڑا دینا نہیں ہوتا. بدعت وہ بری ہوتی ہے جو مطلب کسی سنت کو مٹائے, جس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں, یہ بری بدعت, یہ گمراہی ہے. کلو بدعت دلالہ, یہ حدیث پاک میں اس سے مراد یہ ایسی بدعت جو سنت کو مٹائے. باقی جو بہت ساری بدعتیں کہ جو بعض بدعتیں تو واجب ہیں, آپ کو پتہ ہے قرآن شریف کی موجودہ جو انداز ہے, جو اعراب لگے اس پر, زیر زبر لگے, پیش لگے, نہ صحابہ نے لگائے, صحابہ نے بھی نہیں لگائی ہے, تو بعد میں لگے. اب یہ مطلب وہ بدعت واجبہ میں سے کہ اگر یہ نہیں لگائیں گے اعراب, قرآن شریف اس طرح خط میں نہیں لکھیں گے تو مسلمان پڑھ نہیں سکیں گے, تو یہ لازم ہے کہ یہ لگاؤ. تو یوں بعضوں کو علم کم ہوتا ہے تو ہر بات کو یوں بدعت کہہ کر اٹھا سے اڑا دیتے ہیں, حالانکہ بدعت بنے نئی چیز جو یہ سا کہہ رہا, وہ خود لفظ وہ خود سراپا بدعت ہے, حقیقت ہے خود سراپا بدعت ہے, یہ دور رسالت میں نہیں تھا کہنے والا, یہ بعد میں آیا ہے. یہ جو کہنا شروع کیا نا بدعت بدعت, تو یہ خود یہ کہنا شروع کرنا, یہ پروپیگنڈا, یہ بھی بدعت ہے, وہ نئی چیز ہے. تو یہ مطلب مدنی چینل پر ہم بیٹھے ہیں, یہ بھی تو بدعت ہی ہے نا, پہلے کہاں تھا دور رسالت میں, نہ صحابہ کے دور میں تھا. بہت تابعین نہ تابع تابعین کسی کے دور میں نہیں تھا, تو بہت بات کی ایجاد ہے. تو جو کام شریعت سے نہیں ٹکراتا وہ جائز ہوتا ہے, جس کو مسلمان صالحین اچھا سمجھ کر کریں وہ تو ہزاروں کام ہے. سر
سر بدعت کے تعلق سے, سر بدعت کے تعلق سے جو حدیث بیان کی جاتی ہے نا, اس حدیث کے ساتھ پھر یہ وضاحت نہیں کی جاتی جو وضاحت آپ فرما رہے ہیں. میں نے ایک عام آدمی کو حدیث سنا دیں کہ بدعت و گمراہی کے تعلق سے, تو بولے گا ہاں یار تو دیکھو یار یہ بدعت, لیکن اس کے ساتھ وہ وضاحت. اچھا عام آدمی کو, عام آدمی اس حدیث سنانے والے کو بھی نہیں پوچھے گا کہ پھر یار یا بخاری شریف کا جو آپ ختم کراتے ہو یہ کب تھا, یا بخاری شریف کا جو حوالہ مانگتے ہو یہ صحابہ اور سرکار کے دور میں کب تھا, تو وہ نہیں پوچھ سکے گا نا عام آدمی. عام آدمی کو صرف ایک روایت ملے گی وہ جو حدیث ہے بدعت کے تعلق سے, مگر اس کے ساتھ جو یہ وضاحت جو آپ فرما رہے ہیں, یہ وضاحت اس کے سامنے ہو تو اس کو لگے نا کہ ہاں یار یہ ہے, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے.
بخاری شریف خود بھی بدعت ہے, سرکار نے نہیں مرتب فرمائی, نہ کسی صحابی نے مرتب کی, نہ تابعی نے مرتب کی, نہ تبع تابعی نے مرتب کی. جو بات کی کتاب ہے اس کی دلیل سب مانگتے ہیں بخاری میں دکھاؤ, تو بخاری خود بدعت, بخاری کی دلیل مانگنا بھی بدعت. تو یار مطلب ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں.
جب یہ تراویح کی جماعت ہوئی تھی تو ایک لفظ کہا گیا تھا نا
کہ یہ بہت اچھی بدعت ہے, خود فاروق اعظم کا قول ہے یہ,
تو بدعت
یہ نئی چیز ہے جماعت کی, باقاعدہ جماعت
جی ہاں
کا جو اہتمام کیا گیا, اور اب یہ دنیا بھر میں جاری ہے. ہاں جو فاروق اعظم کو نہیں مانتا وہ ہو سکتا نہ کرتا ہو, کرنی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ باقاعدہ تو فاروق اعظم نے جاری فرمائی ہے. اور جو ہر بات کو بدعت کہہ کر وہ ٹھاسے اڑا دیتا ہے اس کو بھی جماعت سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے, ورنہ یہ کہاں سے ثبوت لائے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کب تراویح میں قرآن کریم ختم کیا تھا مقتدیوں کی صحابہ کرام کی صفحیں بنا کر, کبھی بھی کوئی ثابت نہیں کرے گا. تو پھر یہ سارا اوکے ہے, جشن ولادت بھی اوکے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا مزے کی یہ بات ہے کہ رمضان کریم کا یہ جو مروجہ چراغاں ہے تو یہ بھی بدعت, مروجہ چراغاں, پہلے تو یہ بجلیاں اور کہاں تھی, اس کو ابھی تک کسی نے ٹچ نہیں کیا, یہ غلط ہے. تو سرکار کے نام پر کریں تو غلط ہو جائے, غوث پاک کے نام پر کریں تو غلط ہو جائے, واٹ از دس؟ علاج کروانا ہے ہمارے پاس آ جائیں, فیضان مدینہ یہ بہت بہترین اسپتال ہے, انشاءاللہ عشق رسول کا جام وہ پلائے گا, وہ جام پلائے گا, ساری بیماریاں دور انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سید الكریم قد یمر بالمرء احوال یکون فیها علی الجادۃ والصواب لیکنہ یرمی بالاتہامات باطلا ويبذل غاية جهده لاسترداد حقه المهضوم فلا يناله, مما يورث في النفس غصة وضيقة. فكيف يستطيع المؤمن في مثل هذه الكربات أن يربط على قلبه بالصبر وحسن الخلق دون أن يسقط في فخ اليأس أو سوء الأدب؟ وما هو الحد المشروع شرعا للمطالبة بالحق؟ بمعنى متى يستمر المرء في السعي خلف حقه؟ ومتى يكون العفو والتفويض لله تعالى هو الأفضل والأنفع لقلبه ودينه؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
سيدي کبھی ایسا ہو کہ انسان سچ پر ہو مگر الزام اسی پر آ جائے اور محنت کے باوجود اسے اس کا حق نہ ملے, جس سے دل میں گھٹن اور تنگی پیدا ہو, ایسے حالات میں صبر اور حسن اخلاق کے ساتھ خود کو کیسے سنبھالا جائے اور اپنا حق لینے کے لیے کس حد تک کوشش کی جائے, اس کے متعلق شرعی حد کیا ہے, یعنی ایک انسان کب تک اپنے حق کے پیچھے بھاگے اور کب اس کو چھوڑ کر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے کہ جس سے اس کا دل مطمئن اور دین سے محبت مزید بہتر ہو.
ماشاءاللہ, اس میں سے کہ صبر کرے اور صبر کا دامن نہ چھوڑے. اب وہ اپنے حق لینے کے لیے کہاں تک پہنچے, اب وہ جیسا حق جیسا معاملہ, اور اس میں کچھ کہنا یہ بازو کا رسکی ہو سکتا ہے. ہاں میں حق نہ حق لیتا ہوں, اب اس نے چاٹا مارا, اس نے گھوسا مار دیا, دانت توڑ دیا, حق لے لیا, تو یہاں حق لیا, بالکل 100% اتنا ہی اتنا ہو, بڑے نہیں تو ہے تھوڑا دشوار. اس میں عافیت اسی میں کہ بندہ صبر کرے اور درگزر سے کام لے. اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا خذ العفو اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو. اسوہ حسنہ پر عمل یہ ہمارا مطلب ہے کہ ہمارے لیے مفید ہے. بعض ایسی صورتیں ضرور ہیں کہ بدلہ لے سکتے ہیں, کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں, کیس بھی کر سکتے ہیں, ہے بہت کچھ. یہ تھوڑا مشکل ٹاپک ہے, اس لیے مطلب عام معاملات میں جیسے صبر. اب قتل ہو گیا, ناحق قتل ہو گیا, تو ورثہ قصاص لے سکتے ہیں, خون کا بدلہ خون, لیکن خود نہیں لے سکتا, یہ مطلب حاکم لے گا قصاص. اس میں بھی اگر ورثہ مل کے اس کو معاف کر دیں تو یہ افضل ہے, بدلہ نہ لے معاف کر دیں. ہے دل گردے کا کام, لیکن کرنے والے کر بھی دیتے ہیں, کر دیتے ہوں گے ظاہر معاف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد شیخ ضلع منڈی بہاؤدین سے رکھ کر رہا ہوں. میرا مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت یہ سوال ہے کہ اگر ایک بندہ نماز تراوی جماعت کے ساتھ 16 رکھتے ہیں ادا کر لیتا ہے, تو بعد والے جو 4 رکھتے ہیں اس کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ پہلے 4 رکھتے پڑھ کے نماز وتر کے ساتھ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے, یا پہلے نماز وتر بعد نماز ادا کرے اور اس کے بعد پھر 4 رکھتے اپنی نماز تراوی کی مکمل کرے؟ مہربانی کر کے جواب عنایت فرما دے, جزاک اللہ خیرا.
ویسے جیسے کہ ترتیب تو یہی ہے کہ فطر آخر میں پڑھے جائیں. بعض اوقات 29 کا چاند لیٹ خبر آئی ہے, ایسے واقعات ہوتے ہیں, لیٹ آئی, لوگ اپنی پڑھ چکے عشاء بھی, سنتیں فطر, پھر وہ رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا کہ بھائی رویت ثابت ہو گئی ہے, چاند کا دیکھنا ثابت ہو گیا, گواہ آ گئے وغیرہ وغیرہ, تو کل روزہ ہے. تو لوگوں نے بعد میں تراوی پڑھی ہے, فطر نہیں پڑھا, فطر تو پڑھ چکے. یہ میں نے تو اس کو نوٹ کیا اپنے یہاں, اپنی زندگی میں ایسا ہوا ہے, سب کو نہیں پتا ہوگا, 2-3 سال پہلے بھی ہوا ہے نا. ہاں تو یہ اس میں شرعاً حرج نہیں ہے, لیکن ترتیب وہی ہے کہ پہلے 20 رکعت تراوی پڑھ لی جائیں اور بعد میں. تو اب کسی مجبوری سے کسی وجہ سے رہ گیا کہ جیسے کہ بعض اوقات کوئی پیٹ میں تکلیف ہو گئی, پیشاب لگ گیا, کوئی بھی عذر آ گیا, تو کچھ رکعتیں رہ گئی, اور وتر تو بھلے وتر جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہے امام کے ساتھ تو پڑھ لے, بعد میں اپنی رکعتیں تراوی کی پڑھ لے, اس میں افضل کیا رہے گا؟
سمجھ کر یہ مسجد کے اندر ہیں تو بہتر تو یہی ہوگا کہ یہ وتر ساتھ پڑھیں, کہ صحابہ کا یہ طریقہ چلتے ہوئے آ رہا ہے, پھر اس کے بعد یہ تراوی ادا کر لیں. اور اگر ویسے نہیں ہے مسجد کے اندر تو پھر تو بہتر یہ ہوگا کہ پہلے تراوی پڑھیں پھر وتر پڑھیں, کیونکہ وتر جتنی تاخیر سے پڑھے جاتے ہیں اتنا ہی بہتر ہوتا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
رمضان رحمت تعالی مرید کے سرز کر رہا ہوں. اب میرے اہل سنت آپ نے فرمایا کہ جب قبرستان جائیں تو مردے قبر پر دعا مانگے تو جو پیٹ ہے وہ قبلہ کی طرف ہو, کیونکہ مردے کا منہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے. اس طرح اگر کوئی کہے تو اس طرح کعبے کی بیعت بھی ہوتی ہے قبلہ کی طرف پیٹ کرنے سے, تو اس کو ہم کیا کہیں؟
اللہ اللہ, ہر صورت میں کعبے کی طرف پیٹ کرنا بیعت بھی نہیں ہوتی. آپ کے سارا دن کیا یوں الٹے چلتے ہیں کیا؟ پوری مسجد سے نکلے قبلہ پیٹ, میں بیٹھا ہوں اس وقت, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھوں اور میں بیان کروں تو یہ سننے والوں کا حال کیا ہوگا؟ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جب ارشاد فرماتے تھے تو ممبر شریف پر کھڑے ہو کر قبلہ رخ, ہر خطیب قبلے کو پیٹھ کر کے ہی تو خطبہ دیتا ہے, اور سنت یہی ہے. اس طرح بیان کرنے والے کے لیے بھی, معلم کے لیے, سکھانے والے کے لیے, جب میں بھول گیا ہوں غالباً سنت ہے کہ یہ پیٹھ کرے کعبے کی طرف, شاگرد ہیں تلامذہ, یہ قبلے کی طرف منہ کرے, ہے نا ایسا؟ ہاں, کہ استاد جو ہے وہ قبلے کی طرف پیٹھ کرے گا اور شاگرد قبلے کی طرف منہ کریں گے, تو اس طرح ان کو سمجھ جلدی آئے گی, حافظہ ان کا زیادہ کام کرے گا. یہ اپنے راہ علم میں کتاب بہت پیاری کتاب ہے, نہیں پڑھی تو ایک سانس میں پڑھ لیں آپ اس کو, زیادہ بڑی نہیں, یہ مبالغہ کر رہا ہوں, یعنی ضرور پڑھنا. یہ اس میں اس طرح کا واقعہ ہے کہ دو طلبہ کسی شہر یا گاؤں کے, دو طلبہ سفر پر گئے علم دین حاصل کرنے کے لیے. تو یہ ساتھ ساتھ مطلب کسی استاد کے پاس گئے, کسی مکتب میں شریک ہوئے وغیرہ. اچھا اب دونوں جب لوٹے, ایک تو بہت مطلب اچھا علم کا ذخیرہ لے کر آیا, دوسرا کمزور تھا. تو اس پر وہاں کے جو اہل علم تھے انہوں نے ان سے سوال جواب کیے, معلومات کی, پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ جو بہت ذہین نکلا, جو اچھا علم حاصل کر کے آیا تھا, اس نے جو بتایا کہ میں جب بھی سبق یاد کرتا تھا, پڑھتا تھا, تو میں قبلے کی طرف منہ کر لیتا تھا. اور دوسرا جو تھا اس نے کہا کہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ میرا منہ کدھر ہے. تو یوں مطلب علماء نے فیصلہ دیا کہ یہ قبلے کی طرف منہ کرنے کی وجہ سے یہ مطلب اس کو اتنا سارا علم آ گیا ہے. تو اس سے بھی اس سے یہی سمجھایا گیا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے یاد کرے, قبلے کی طرف منہ کے پڑھے. اور ویسے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنا مبارک چہرہ جو ہے قبلے کی طرف رکھتے تھے, اکثر دو زانو بیٹھتے تھے, جیسے اتحیاتوں میں بیٹھتے نا اس طرح بیٹھتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس میں عاجزی زیادہ ہے اور قبلے کی طرف منہ مبارک قبلے کی طرف. ہم لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے, سنت کی نیت سے جب جب موقع ملے قبلہ رو بیٹھنا چاہیے, تو اس میں ثواب ملے گا سنت کی نیت سے. اگر اس کی کوئی مطلب, میں تو چند بار عرض کر چکا ہوں یہاں, لیکن ذہن بنتا نہیں ہے مطلب, جو اب اللہ جس کو توفیق دے ان کا بنتا بھی ہوگا, لیکن جنرلی میں نے نوٹ کیا ذہن بنتا نہیں ہوگا, سن لیتے ہیں بس. تو یہ ذہن بنا ہے, ایزی نہ لیں اس کو, آپ تھوڑا اپنے اوپر سیریس لیں, عادت بنانے کی کوشش کریں. ثواب کا کام ہے یہ, وہ ثواب کا کام ہے جس میں کوئی نہ خرچہ ہے نہ کوئی مشقت ہے, محنت بھی نہیں ہے نا. ہاں دو زانو بیٹھنے میں مشقت ہے, قبلہ رو بیٹھنے میں کیا مشقت ہے, جب موقع ملے, موقع ہے سب کچھ ہے, تو بھی مطلب ادھر پیٹ کر دی, ادھر پیٹ کر دی, ادھر چہرہ کر دیا جدھر, تو تھوڑی سی توجہ کرنے سے یہ بالکل مفت بغیر محنت کا ثواب ہے اس کو حاصل کر لیں.
اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی جیسے کہ عبادت والا کوئی کام ہو تو ہی یہ قبلہ رو ہو کر بیٹھنے کا اس میں بیان کیا جائے گا, یا میں اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں, کبھی دیکھنے سننے والوں میں ایک تعداد ہو سکتا ہو جن کی آفیسز وغیرہ کا سارا نظام بنتا ہے, تو اگر وہ اپنی آفیسز کے اندر نارملی جو چیئرس یا وغیرہ جو ٹیبل وغیرہ لگتی ہیں, اگر وہ اس کو بھی اس نیت کے ساتھ کہ میں قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ کر پورے آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے بیٹھ کر کام کرنا ہے, اور ملازم ہو اگر اس کی چل سکتی ہو, وہ ورنہ سیٹ ہے یا جو بھی اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں, اگر وہ بھی اگر اپنے بیٹھنے کا جو انداز یا جو رکھتے ہیں سٹنگ ارینجمنٹ, تو وہ اب ان کو پیچھے تھوڑا سا اپنا وہ آفس کا سارا وہ ڈیکوریٹ کرنا پڑتا ہے جو بھی ان کا ایک نظام ہے. میں جو ایک آفس کلچر کو جو میں ایک تصور میں لے رہا ہوں, تو اگر ان کا ذہن ہوگا کہ ہم نے قبلے کی طرف, تو ان کا سارا نظام اس طرح بن, تو کیا یہ بھی ان کے لیے کوئی اس نیت کا ثواب ملے گا کہ وہ آفس میں بیٹھے ہوئے اور قبلے کی طرف انہوں نے اس نیت کے ساتھ رخ کیا ہوا ہے کہ ہم یہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں؟
بالکل بالکل, کیوں نہیں ملے گا. آپ نے میرے ٹیبل دیکھے؟
جی مجھے یاد,
الحمدللہ, مطلب برسوں سے میرا معمول ہے, لیکن بعد میں بس میری آزمائش ہو گئی, میرے پاؤں میں سوجن آ گئی. اب سوجن آ گئی تو ڈاکٹر نے یہ مشورہ دیا کہ پاؤں یوں رکھو, اب ٹیبل قبلے کی طرف, میری سیٹ قبلے کی طرف, اب میں یوں رکھوں تو یہ پاؤں بھی قبلے کی طرف, تو یوں مجبوراً مجھے تبدیل کرنا پڑا اور اس طرح کی بس ترکیب آؤٹ ہو گئی. لیکن اب پھر میں نے یہاں بھی یہی کرتا رہا, میں مجھے یہی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بس اب تم نے یہ پاؤں یوں رکھنے, لیکن اب میں ہٹا چکا یہاں, مطلب اب نہیں رکھ رہا پاؤں اس وقت, کچھ دن سے ہی مطلب یہ ترکیب میں نے تبدیل کی ہے کہ اب سوجن الحمدللہ میری جا چکی ہے,
اللہ الحمدللہ
نہ کرے پھر آئیں گی تو دیکھیں گے. تو یوں میری کوشش, میں جو پیدل یہ جب ٹہلتا ہوں عصر کی نماز کے بعد, تو میرا چلنے کا انداز کسی نے نوٹ کیا؟ ہاتھ تو اٹھا رہے, نوٹ کیا ہے, ماشاء اللہ. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب ٹہلتے تھے نا, تو قبلے کی طرف پیٹھ نہ ہو اس طرح ٹرن ہوتے تھے, تو میں بھی اس ادا کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں جب تک یاد رہتا ہے. تو یہ چلا تو میں جیسے کہ یوں چلوں گا نا تو الٹے ہاتھ پر میں ٹرن کروں گا تو قبلے کی طرف پیٹ نہیں ہوگی. یہ بیٹھا ہوں ٹیبل کے پیچھے تھوڑا ورات پڑھتا ہوں. تو اچھا پھر جب یہاں پہنچا تو اب میں رائٹ ٹرن کرتا ہوں تو قبلے کی طرف پیٹ نہیں ہوتی, منہ ہوتا ہے. ادھر لیفٹ ٹرن, الٹے ہاتھ کی طرف بیٹھا ہوں. تو یہ آپ مینج کر سکتے ہیں یہ انداز
جی گھر میں بھی,
یہ اعلی حضرت کی ادا ہے. ہم تو بڑوں کی ادائیں ادا کرتے ہیں, بزرگوں کی سی میں انشاءاللہ نکل جائیں گے پیچھے پیچھے.
اب یہ جو مدنی چینل گھروں میں بیٹھ کے جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ایک تو یہ کہ اگر آپ کو پتہ کہ میں مدنی چینل دیکھتے ہیں تو ہمارے ایک بڑی تعداد ہے الحمدللہ دعوت اسلامی سے جو وابستہ ہیں, محبت کرتے ہیں, ایک تعداد ہوگی جو ایک اچھا گمان ہے کہ شاید ان کے گھر میں کوئی اور چینل چلتا بھی نہیں ہوگا اور یہ مدنی چینل والے ہی ہوں گے. تو اب اسکرین آپ نے لگانی ہے تو اب اسکرین کو بھی ایسا کوشش کرے کہ اسکرین کی اسی جگہ لگے کہ اور آپ کا جو مدنی چینل دیکھنے کا جو ایک انداز ہو اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ وہ قبلے کی طرف منہ ہو. حضور یہ بھی ممکن ہے,
یاد زیادہ رہے گا انشاءاللہ.
ماشاءاللہ
میرے کھانے کی ٹیبل آپ نے, میری کھانے کی ٹیبل بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے
قبلہ کی طرف,
ورنہ البتہ جنت حال میں جب بھرا ہوتا ہے مہمان آتے ہیں سائیں بھائی تب میں وہ اس سے یوں کر لیتا ہوں تاکہ مہمانوں کی طرح میرا رخ رہے, ورنہ ان کو وحشت ہوگی کہ یہ ترچھا کیوں بیٹھا ہوا ہے.
جی جی
کیونکہ اس کی لوکیشن اس طرح ہے یہ, ورنہ میری بس کوشش خواہش یہ ہوتی ہے قبلے کی طرف منہ ہو. عادت پڑ گئی ہے الحمدللہ, آپ بھی ڈالیں عادت, یاد آئے تو نیت بھی کر لیں کہ میں سنت کو ادا کر رہا ہوں. ثواب تو ہی ملے گا کہ جب سنت کی نیت سے بیٹھیں گے قبلے کی طرف انشاءاللہ. یہ واقعی میں کہتا ہوں کہ بہت آسان کام ہے, بہت نہیں, اس لیے کہ اس میں کوئی مشقت نہیں, نہ کوئی خرچہ کرنا پڑ رہا ہے, کچھ بھی ساؤ مفت کا, 100% مفت کا کام. خیرات کرنے میں تو چلو پیسے دینے پڑ رہے ہیں سمجھے وغیرہ وغیرہ, لیکن ان کا اپنا ثواب ہے خیرات کا. یہ سمجھانے کی ریاست کروں کہ بالکل مفت بالکل آسان, تو اس میں جہاں جہاں بن پڑے, ہر جگہ نہیں بن پڑتا, لوگوں کے گھروں پہ جاتا ہوں تو کبھی کبھی پوچھتا ہوں قبلہ رخ کس طرف ہے, اب پیشاب کے لیے جانا ہے جیسے تو قبلہ رخ کے معلومات. مجھے یہ بھی تجربہ ہوا ہے کئی بار ہوا ہے, وہ مصلی ڈھونڈیں گے اور جیسے ابھی نماز پڑھے گئے مجھے, تو اب تو خیر یہ بھی آسان ہو گیا موبائل میں موجود ہے قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ, تو یہ کر رہتا ہوں اندر جا کے موبائل سیٹ کر کے کہ قبلہ رخ اس طرف ہے. صلوا علی الحبیب.
پیارے میرے سنت, آپ سے سوال ہے کہ کوئی شخص کسی مسجد میں یا کسی جگہ کا بھی وائی فائی استعمال کر سکتا ہے بغیر اجازت کے, مطلب اس کو کوڈ وغیرہ پتہ ہے پاس ورڈ, تو کیا اس کو استعمال کر سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر, دعاؤں کی درخواست ہے.
بعض اوقات وائی فائی اوپن ہوتے ہیں کچھ, تو اس کو یا اوپن نہیں ہے لیکن اس کو کوڈ معلوم ہو گیا ہے, تو اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کا وائی فائی یوز کر کے نیٹ استعمال کرنا,
اس کو مالی نقصان ہوگا.
مالی نقصان بھی ہوگا, اس کی چیز ہے, اس کے اندر تصرف
بغیر اجازت جی. بغیر اجازت نہیں کر سکتے اس کو, مطلب وائی فائی بغیر اجازت کے استعمال نہیں کر سکتے کسی کا, اور اجازت اس سے لیں جس سے کوئی لین دین کا سلسلہ ہوگی, اس پہ خرچہ بھی ہو سکتا ہے نا, تو یوں بھی سوال نہ کیا جائے. کیا ہو سکتا ہے وہ ناگواری میں مروت میں آپ کو دے, تو پھر اور اس کے احکام اور بدل جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے. حضرت صاحب جو لوگ یہاں سے عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور عید وہ وہاں کریں گے مدینہ شریف میں یا مکہ شریف میں, تو فطرہ وہ یہاں کی کرنسی کے حساب سے دیں گے کیا, یا جس ملک میں ہوتے ہیں جیسے ابھی مدینہ شریف میں ہوں گے تو وہاں کے حساب سے ریال میں دیں گے؟
وہاں ادا کریں گے تو وہیں کا دیں گے, جو جہاں پر ہیں تو وہیں کا دیں گے. اگر اپنے وطن میں کہہ دیا کہ فطرہ دے دو میری طرف سے تو وہیں کی کرنسی وہیں کی مالیت کے حساب سے دینا ہوگا. ہاں بھائی تھوڑا خرچہ کر دو یار, لاکھوں روپے خرچ کر دے, عمرے میں بھی 2-2.5 لاکھ تو خرچ ہو جاتے ہوں گے, تو ابھی 150 کیا بچانے تھے یار, اور جا بھی رہے ہیں تو رائے خدا میں جا رہے ہیں, گھی گرے گا تو کھچڑی میں ہی گرے گا, اپنے نام عمل میں ہی انشاءاللہ اضافہ ہوگا نیکی ہوگا. تو بہرحال یہ کہ جہاں ہیں وہیں کی کرنسی میں, یا کرنسی شرط نہیں ہے, وہیں کے بھاؤ کے حساب سے گیہوں کا دینا ہے, اجوا کھجور کا دینا ہے, قیمتی کھجور ہے. یہاں کراچی میں اجوا کھجور کے حساب سے دینے والے پڑے دیتے, تو آپ اجوا کھجور کے حساب سے دیں, وہاں کی کرنسی سے ثواب اتنا سارا ملے گا انشاءاللہ, بہت سارا ثواب ملے گا. انما الاعمال بالنیات, یہ مشورہ ہے. ورنہ گیہوں کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں. دیکھو گندم کا آٹا 2 کلو گرام, کیونکہ اس سے کچھ کم ہوتا ہے وہ فطرہ, لیکن یہ 2 کلو گرام کافی مناسب ہے. تو گندم کا آٹا 2 کلو گرام 300 روپے پاکستانی اس کے بنتے ہیں. جو ڈبل دینے, جو کھجور باقی جو بھی چیزیں ہیں نا, یہ سب ڈبل دینے. گیہوں میں 2 کلو, باقی سب میں 4 کلو. تو گیہوں کا فطرہ اس سال علماء کرام نے وہ مشورہ کر کے یہ طے کیا پاکستان میں گندم کے آٹے سے فطرہ دینا ہے تو 300 روپے, جو کے آٹے سے دینا ہے تو 1100, اور کھجور 2600, اجوا شریف کی کھجور جو ہے اس کا 19200, اور کشمش سے دینا ہے تو 7200. یہ فطرے کی دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے یہ سلسلہ ہے. اب بھی اگر کہیں مطلب یعنی کہ کنفرم پتا ہے کہ بھائی آپ کے گاؤں میں آپ کے شہر میں اس سے کم بنتا ہے حساب, تو پھر اسی حساب سے دے دیں, تب بھی فطرہ ادا ہو جائے گا. اور کہیں اگر بالفرض زیادہ نکل آتا ہے آپ کے گاؤں میں تو پھر وہ زائد دینا ہوگا. یہ ہر جگہ کی معلومات کر کے بہتر سے بہترین مطلب حساب لگا کر دیا ہے. تمام مسئلہ وہی رہے گا کہ جو ہے کہ وہ 2 کلو گندم کا آٹا یا گندم سال, اور یہ خود یہ گندم بھی دے سکتے ہیں, آٹا بھی دے سکتے ہیں, اس کا قیمت نہ دینا چاہیں تو. گندم میں نے کنک گیہوں انگلش میں کیا بولتے ہیں, روٹی جس کی عام طور پہ گھروں میں پکتی ہے, ویٹ, ہاں ویٹ, گندم, کنک, یہ پنجاب میں کنک بولتے ہیں نا, گیہوں ہم لوگ گجراتی میں گاؤں, ہم مہمان ہیں ہم گیہوں بولتے ہیں, گیہوں. ہاں وہ اصل تو گیہوں کا جو ہے نا گندم کا 2 کلو میں سے 80 گرام کم, تو اس لیے وہ 2 کلو لکھا ہوا ہے. 80 گرام اتنا بنتا نہیں ہے, تھوڑا سا بنتا ہے.
ایک میسج آیا اسلام بھائی, آپ کا فطرہ دینا چاہتے ہیں, آپ ادا کرنا چاہتے ہیں,
دیوا گیا بھائی
19200.
میرا اجوا شریف کے حساب سے کسی اسلام بھائی نے پہلے سے بک کر لیا.
اللہ, یہ جو میسج کیا ہے انہوں
نے, الحمدللہ اللہ ان کو برکت دے, یا کسی اپنی طرف سے دے نہیں ہے, میرا واجب تو وہ ادا کر دیں گے نا. اللہ ان کو جزا خیر دے.
یعنی آپ کا جو فطرہ جمع ہو رہا ہے وہ 19200 روپے کے حساب سے,
اب وہ اجوا شریف,
اجوا شریف جو ابھی ہمارے یہاں پاکستان میں,
شاید اجوا شریف سے میرا جمع کروا بھی دیا ہے. ہاں جی, عبید رضا غریب زادے کے تھرو کچھ سائیں بھائی ہیں, وہ 2 سال سے یہ کر رہے ہیں, یاد پڑتا 2 سال سے, وہ پہلے سے ہی بول دیتے کہ کوئی اور نہ دے.
ماشاء اللہ, تو آپ بھی مادنی چینل.
اچھا مزے کی بات ہے, وہ سائیں بھائی میرے سامنے نہیں ہے, میں جانتا نہیں ان کو.
کیا بات ہے,
غریب زادہ جو ہے وہ حاجی عبید رضا, ارے یہ قابل اعتماد ہے کہ انہوں نے ان کو وہ بولا, انہوں نے مجھے تو یوں فطرہ تو ادا ہو جائے گا سر,
الحمدللہ
تو دے دیے.
جو مدنی چینل پر جو ہمارے دیکھ اور سن رہے ہیں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں حاضرین, آپ بھی اس پر غور کریں. دیکھیں یہ ایک فطرہ کا جو ایک فگر آپ کے سامنے ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ یہ جو فطرے کی جو اماؤنٹ آپ کے سامنے رکھی گئی ہے, تو آپ بھی اس کو غور کر لیں کہ اس میں کیا کیا فطرہ ہے جو آپ دے سکتے ہیں. 300 روپے پر ہی صرف ڈن کرنا تو 300 روپیہ, 1100 روپیہ, 2600, 7200, 19200, اس میں تو آپ دیکھیں, آپ بھی تو دنیا میں چیزیں اپنی خریدنے کے لیے جاتے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جو کم سے کم قیمت والی ضروری ہے, یا آپ کوئی اچھا لینے والے تو بہت مہنگی مہنگی چیزیں بھی لے رہے ہوتے ہیں, تو جب اللہ کی راہ میں دینا ہے, اور ایسے کئی گھر ہیں, یعنی اگر میں کہوں کہ لاکھوں گھر ہیں کہ اگر وہ اپنے پورے گھر کا فطرہ 19,200 روپے سے دے تو شاید ان پہ اتنا کوئی بوجھ نہیں پڑے گا, فرق نہیں پڑے گا. لاکھوں ایسے فیملیز ہیں دیکھنے سننے والوں میں بھی شاید, یا آگے دیکھیں سنیں گے. تو آپ چاہیں تو اپنے پورے گھر کا فطرہ 19,200 روپے سے نکالیں, کیا اماؤنٹ بنے گا؟ پانچ چھ افراد بعض اوقات گھر کے ہوتے ہیں, ان کا یہ فطرہ بن جائے گا تو کوئی اتنا بہت بڑا اماؤنٹ بھی نہیں بنے گا.
ماشاء اللہ
7,200 روپے سے کر لیں, آپ 2,600 روپے سے کر لیں, یا آپ میں سے ایسا ہوتا ہے یا میں 19,200 کا دے سکتا ہوں تو ایک گھر والے کسی کا 7,200 کا ہو جائے گا, کسی کا 2,600 کا ہو جائے گا, کسی کا 1,100 کا ہو جائے گا, سب کا 300 روپے کا ہی ہو, یہ کیوں ضروری ہے؟ جب ہم کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو اچھی سے اچھی چیز لینے کی کوشش کرتے ہیں, تھوڑا قیمت بھلے مہنگا وہ ہوتا ہے تو وہ, اور بعض تو ایسے فیملیز ہیں جو سستے پر تو ہاتھ ہی نہیں رکھتے, وہ تو برانڈیڈ ہی چیزیں لیتے ہیں اور لیتے ہیں. اب میں اس پر ڈیٹیل میں نہیں جاتا, مگر آپ سے اگر ہو سکے تو میری یہی درخواست ہوگی دنیا بھر کے عاشقان رسول کو کہ اللہ پاک نے دیا ہے تو 19,200 روپے سے فطرہ دینے کی
سبحان اللہ
آپ بھی نیت کریں.
لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن کراتے ہیں, لاکھوں روپے کا
جی
گھروں میں, بلکہ شاید وہ کہوں تو کروڑوں روپے کا. کسی کا یاد پڑتا ہے کہ مکان پر اس نے اس کے ڈیکوریشن پر 3 کروڑ روپے خرچ کیا, یہ جو مجھے کسی نے بتایا تھا, تو اب بولتا نہیں ہوں تو اتنا خرچہ کرتے ہیں.
کروڑوں روپے باتھ روم پہ خرچ ہو جاتے ہیں. جی ہاں,
تو یہ مطلب اللہ کی راہ میں دینا فطرہ اگر اللہ نے دیا ہے تو بالکل دینا چاہیے. سب سے مہنگا, یہ مہنگا نہیں ہے, مہنگے والا سستا ہے
جی,
آخرت کے لیے. پھر ہوں گا ہوگا کہ کاش یوں اور یوں کرتا, لیکن پھر وقت جا چکا ہو, ابھی وقت ہے. تو جس کو اللہ نے دیا ہے وہ بڑی رقم کا فطرہ دیں, میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے دے دیں یا دعوت اسلامی کو دے دیں, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. آپ پہلے اپنے رشتہ داروں پر نظر دوڑائیں کہ کوئی ہے اس میں حقدار, تو سب سے پہلے آپ اس کو دیں. سب کو بانٹ چکے پھر بچے, آپ کا جی چاہے تو دعوت اسلامی کو دینا چاہیں تو دے دیں, لیکن میں صحیح بولتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے رشتہ دار کو دیں, یہ افضل ہے, یہ جبکہ وہ حقدار. ہم تو آپ کی ہمدردی کر رہے ہیں, سمجھے, دعوت اسلامی میں دینا بھی تو یہ آپ کی ہمدردی ہے نا, ہم اپنی جیب میں تھوڑی ڈال رہے ہیں, اللہ کے دین پر یہ بھی خرچ ہو رہا ہے. تو کھلی کتاب ہے دعوت اسلامی, سب کے سامنے کیا ہو رہا ہے, بغیر خرچے تھوڑی ہوتا ہے. اور یہ جو معتکفین آئے ان کو شاید 5 کروڑ روپے ان پر خرچے کھانے کا, لیکن یہ ہم فطرہ زکوٰۃ اس پہ استعمال نہیں کرتے, یہ بھی بتا دوں. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ فطرہ اس لیے ان کو دینا ہوتا ہے, نہیں نہیں نہیں, ان کو صاف پیسہ دینے والے ہیں دیتے ہیں, آپ بھی دینا چاہیں تو یہ ان سے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر لیں جو ذمہ داران ہیں, ایک سحری کرا دوں گا, میں افطاری کرانا چاہتا ہوں یا حصہ لینا چاہتا ہوں, جو بھی وہ. یہ تو ضمناً میں نے بات کی, اس کا میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں کہوں گا, ایسے ہی بات پر بات نکلی. تو ظاہر ہے کہ یہ رقم تو ہم میں جیب سے تو دینے سے رہا,
تقریباً 10 کروڑ
روپے کوئی درخت لگایا ہے کہ اسے توڑ توڑ کے دیں گے, ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں, پیسہ لگتا ہے نا.
کم و بیش 10 کروڑ روپیہ خرچہ حضور ایک مہینے کے تک.
5 کروڑ نہیں, 10 کروڑ
کم و بیش 10 کروڑ خرچہ ہے, 9.5 سے 10 کروڑ روپے یہ پورے ایک مہینے کا جو بھی الحمد للہ ہمارے اعتکاف ہوتا ہے. اور اس میں اگر یہ متقیفین جو بھی دینا چاہے, سحری افطاری اپنا حصہ ملانا چاہے کہ سحری میری ایک افطاری میری, تو الحمدللہ رابطہ کر سکتے ہیں. وہ
معتکفین کو واقعی ایک دینا ہی چاہیے,
معتکفین کو
سیر و تفریح کے لیے جاتے تو مفت جاتے ہیں کیا, ہوٹل میں کھائیں گے تو چمڑے اتر جائیں گے, ایک مہینہ کہیں رہیں اور کھانا پینا ان کا ہوٹل میں ہو تو کتنا خرچ آ جائے گا. یہاں ہوٹل سے بہتر نہیں, بہترین کھانا ملتا ہے
ماشاءاللہ,
خالی ٹیسٹ ہی مطلب نہیں ہوتا ہے, صحت بخش کھانا, الحمدللہ یہاں الحمدللہ صحت بخش کھانا ہوتا ہے. اس لیے کہ آدھا مسالہ آدھا تیل, تیل مسالہ آدھا کروا دیا ہے, یہ اب صحت بخش ہو گیا ہے. پورا پورا ڈالیں گے تیل کے ریگاڑے تری والا تو پھر آپ کی خیر ہے, جیسا کہ سب کھا رہے ہیں. ہم مطلب انہیں کوشش کرتے ہیں کہ بیمار کم سے کم ہوں. اسلامی بھائی
اکاؤنٹ نمبر آپ کے اسکرین کے اوپر ابھی آئیں گے, تو اگر کوئی اس طرح سحری افطاری میں اپنا ڈونیشن دینا چاہتا ہو تو اس میں اپنے ڈونیشن جمع کروا سکتے ہیں, اور اس میں زکوٰۃ مہربانی کر کے آپ مت جمع کروائیے گا, صاف پیسے جس کو ہم کہتے ہیں وہی جمع کروائیے گا, اور جو چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے سیری افطاری ہو تو ہمارے اسلامی بھائی سے یہاں جو ہماری مجلس ہے فیضان مدینہ کی, ان سے بھی آپ رابطہ کر کے اپنے حصے کی کوئی سیری افطاری لینا چاہیں تو یہ بھی لے سکتے ہو. کرنا چاہیے, متقفین کو بھی اس میں اپنا حصہ ملا, لیکن متقفین کسی کے ہاتھ میں نہ دے دیں میری طرف سے. فیضان مدینہ میں الحمدللہ اس طرح آس پاس آپ کو اسٹال بستے ملیں گے جہاں ہمارے اسلامی بھائی ڈونیشن کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, پھر مہربانی کریں انہیں کو دیجیے گا, اور پھر کہہ کر دیجیے گا یہ اس کام کے لیے ہم دے رہے ہیں, تاکہ پھر یہ اسی طرف آپ کے رقم ڈال دی جائے. اور جو فطرے کا جو میں اس پر لانا چاہتا ہوں کہ اب اگر نیت کی ہے تو نہیں کی ہے عذر, میں آپ کو ایک عرض کروں, میں ایک ڈونیشن کے لیے ایک نرسری کی طرف گیا, نرسری جہاں گھروں میں جو باغ بگیچے جو لگتے ہیں تو جو پھول پودے جو خریدتے ہیں لوگ, تو درخت بھی لگاتے ہیں تو پودے بھی لگاتے ہیں, تو میں ایک نرسری کے پاس گیا تھا, وہ ہمارے جاننے والے ہیں تو یہ بیچتے ہیں, تو انہوں نے مجھے پھر بتایا, اور میں اگر اماؤنٹ بتاؤں حضور, ایک درخت سوکھا سا درخت بتایا, بولا یہ کتنے کا ہوگا, میں کہا کتنے کا ہوگا, سوکھا درخت ایک ڈیکوریشن پیس کے طور پر پارک میں لگانے کے لیے اپنے بنگلے کے پارک میں لگانے, وہ تو اس کی قیمت 6 سے 6.5 کروڑ روپیہ,
اے ماں 6.5 سے 6.5 کروڑ روپیہ, ایسا کیسا درخت؟
اب یہ ہے
سونے کے انگور,
نہ کچھ بھی نہیں تھا, سوکھا ساٹا تھا, پتے بھی نہیں تھے, ٹھیک ہے. اب اسی طرح کوئی 50 لاکھ کا
کوئی اس کی کوالٹی ہوگی,
بس ایک ہوتا ہے, ایک 50 لاکھ کا, ایک کروڑ کا, 1.5 کروڑ کا, یہ مجھے یہ پاکستانی کرنسی کے طور پہ بتا رہا ہوں, تو میں وہ یہ مجھے بھی دیکھ رہا تھا, تو میں نے کہا یار یہ خریدنے کے لیے پیسے ہیں, اللہ کی راہ میں دینے کے لیے جو پیسے ہوں گے تو اس کی تو کیا بات ہوگی یار, تو یوں لوگ خرید رہے ہیں, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ 19,200 روپے کا فطرہ دے سکتے ہیں, اگر آپ کو اللہ پاک توفیق دے, ہمت کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ساری فیملی کا فطرہ 19,200 روپے سے دوں گا, اللہ توفیق دے, تو یہ ہمت کرے جو کر سکتے ہیں, ورنہ بقیہ اماؤنٹ ہے اس کے حساب سے آپ اپنی اپنی نیتیں رکھیں دیں, یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا, اور انشاءاللہ اس میں مستحقین کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا, بہت زیادہ فائدہ ہوگا.
سبحان اللہ, اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں سوال کیا گیا جو سورۃ الاعلیٰ کی آیت 14-15 پارا 30-30, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلا, ترجمہ کنز الایمان, بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آیت صدقہ فطر کے بارے میں نازل ہوئی. حوالہ صحیح ابن خزیمہ, حدیث نمبر 397 جلد 4 صفحہ 90. حضرت صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے میں 3 فضیلتیں ہیں, پہلی روزے کا قبول ہونا, دوسری سکرات موت میں آسانی, اور تیسری عذاب قبر سے نجات. حوالہ المبسوط للسرخسی, کتاب الزکاۃ باب صدقۃ الفطر جلد 2 صفحہ 114. حضرت سیدنا ابو خلدہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا, انہوں نے فرمایا کہ کل جب تم عیدگاہ جاؤ تو مجھ سے ملتے جانا. جب میں گیا تو مجھ سے فرمایا کیا تم نے کچھ کھایا, میں نے کہا ہاں. فرمایا کیا تم نہا چکے ہو, میں نے کہا ہاں. فرمایا صدقہ فطر ادا کر چکے ہو, میں نے کہا ہاں. ہاں صدقہ فطر ادا کر دیا ہے. فرمانے لگے میں نے تمہیں اسی لیے بلایا تھا, پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, اور فرمایا یہ تلاوت کر کے فرمایا, اہل مدینہ صدقہ فطر اور پانی پلانے سے افضل کوئی صدقہ نہیں جانتے تھے. صدقہ فطر اور پانی پلانا, ویسے ہی سارا سال ہو تو پانی پلانا مسلمانوں کو کہ اس کو بہت افضل صدقہ اہل مدینہ جانتے تھے. حوالہ تفسیر طبری جلد 12 پیج نمبر 547 حدیث رقم 36992. حضرت سیدنا صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی, یعنی ان کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو لغو اور بے حیائی کی بات سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کو کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا. حوالہ سنن ابن ابی داود. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے, یعنی فطرہ واجب کرنے میں دو حکمتیں ہیں, ایک تو روزے دار کی روزوں کی کوتاہیوں کی معافی. اکثر روزے میں غصہ بڑھ جاتا ہے تو بلا وجہ لڑ پڑتا ہے, کبھی جھوٹ غیبت وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں, رب تعالیٰ اس فطرے کی برکت سے وہ کوتاہیاں معاف کر دے گا کہ نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں. دوسرے مساکین کی روزی کا انتظام, میرات المناجی جلد 3 صفحہ 43. تو ماشاء اللہ یہ صدقہ فطر جو ہے یہ کوتاہیاں وغیرہ, کوتاہی اور ہوتی ہے ارادتاً گناہ کرنا اور ہوتا ہے, خیال رکھنا کہ اب تو قیمت طے کرو سب کچھ کرو فطرہ دے دیں گے تو پھنس جاؤ گے, یہ نہیں کوئی ایسی بے خیالی میں یا کچھ ہو گیا بس غلطی ایسی جو نہیں ہونی چاہیے تھی, کوتاہیاں خطائیں, تو یہ صدقہ فطر اس سے مطلب روزوں کو پاک کر دے گا. یہ صدقہ فطر بہت عام ہے کہ قرآن شریف سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو قرآن شریف سے ارشاد فرمایا, سرکار نے فرمایا, ہمارے تو یہی کافی ہے کہ سرکار کو فرماتے ہی نہیں اپنی طرف سے.
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, وہ تو اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے, وہ تو وہی فرماتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے.
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے, صرف وہ فرماتے جو ان کو اللہ پاک حکم دیتا ہے, وہی فرماتا ہے, وہی فرماتے. تو انہوں نے فرما دیا صدقہ فطر کا, اور قرآن میں بھی اس طرح مطلب تفسیر حدیثیں جو ہے قرآن کی تفسیر ہے. اب کوئی بولے میں خالی قرآن بس صرف قرآن, تو یہ تو مطلب یہ سمجھے گا ہی کیسے, قرآن بھی تو بہت, تو پھر تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. قرآن میں نماز کا طریقہ کوئی بتا دے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے, کبھی بھی نہیں بتا سکیں گے. تو طریقہ نماز کا تو حدیثوں میں بیان ہوا ہے نا کہ اتنی رکعتیں زہر کی تو اتنی فجر کی تو اتنی, ہر رکعت میں دو سجدے اور دو ہی سجدے فرض, تین بھی نہیں کر سکتے ایک بھی نہیں کر سکیں گے, سمجھے. اور التحیات تو اس میں پڑھنا ہے اور یہ سب, یہ تو پھر جو صرف بولے گا میں قرآن سے بات کروں تو وہ تو کبھی بھی, یعنی کہ وہ مسلمان تو کیسے, یہ رہے گا کیسے مسلمان. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر وہ نظر انداز کرتا ہے تو اس لیے وہ حدیث کے بغیر قرآن سمجھنا امپوسیبل. یہ تو ایک مثال دی میں نے, حج کرنا ہے لیکن اس طرح کرے گا, قرآن میں حج کا حکم ہے تو کیا یہ سارے جو مناسک ہیں حج میں وہ ساری تفصیل کیا قرآن شریف میں ہے کہ اتنے پھیرے کرنے صحیح, کے اتنے پھیرے کرنے, اتنی کنکریاں مارنی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب حدیثوں میں ہم کو سکھایا گیا کہ حج کرنا ہے, یہ فرض ہے, اب کرنا اس طرح ہے. اس طرح روزے کے بہت باریک باریک مسائل ہیں, یہ کہاں ہیں؟ قرآن شریف میں ہیں, تبیان اللہ کل شیء, اس میں ہر چیز کا بیان ہے. لیکن یہ کہ اس بیان کو سمجھے کون؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سمجھے گا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اس کا مطلب یہ, اس کے معنی یہ ہیں. تو یہ پھر علماء نے اس سے لیا, مزید ہم کو اس کی وضاحت ہے کہ علماء اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے, یہ ذہن میں رکھیا, قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی کہتے ہیں وہ, کہ یہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہوتے ہیں. علماء سے مراد ہر عالم نہیں ہوتا, اپنے اپنے فن کے ماہر ہوتے ہیں, کوئی تفسیر کا ماہر, کوئی حدیث میں ماہر, محدث, مفسر, عام عالم ماہر نہیں ہوتا, مفتی, سمجھے. تو اس طرح مطلب یہ کیٹیگریز تو سب میں ہوتی ہے, ایک مطلب یعنی کہ وہ ہوتا ہے اپنے کیا بولتے پیون، ایک مطلب کلرک، تو آگے چل کر بوس بھی تو کیا بولتے ہیں، وہ ڈائریکٹر ہوتا ہے، تو آفیسر ہوتا ہے، تو افسر ہوتا ہے، سب کی کیٹیگریز تو ہیں نا، مطلب تو اسی طرح مطلب علماء بھی ظاہر کیٹیگریز ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور صدقہ فطر دینا واجب ہے، یہ بھی دین. صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر صدقہ فطر مقرر کیا. اب یہ صدقہ فطر جو ہے وہ صاحب نصاب پر ہوتا، ہر فرد پر واجب نہیں ہے، اور اس کا ٹیم ویسے واجب ہونا جو ہے نا، یہ عید کی عید دن آ جائے گا نا، عید الفطر، چاند رات گزر گئی، اب صبح صادق آئی، تو تب صاحب نصاب ہے وہ، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوا. ایڈوانس میں دینا جائز ہے، رمضان شریف میں دے سکتے ہیں، افضل عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے دینا افضل ہے صدقہ فطر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ماشاءاللہ آپ نے ترغیب دلائی، تو وہ اسلام بھائی جنہوں نے آپ کے لیے نیت کا اظہار کیا تھا، پہلی تو یہ نیت کی کہ انشاءاللہ گھر کے تمام افراد کا ہمارے ہاں جو صدقہ فطر ہے وہ اجوا شریف سے دیا جائے گا،
سبحان اللہ.
اور دوسرا آپ نے لنگر رضویہ کی جو ترغیب دلائی، تو 92,000 روپے انہوں نے ہاتھوں ہاتھ آن لائن کر کے اس کا اسکرین شاٹ بھی بھیجا ہے.
واہ کیا بات ہے مدینہ کی، اللہ ہمیشہ ان کا ہاتھ یوں رکھے،
آمین،
یوں نہ ہو، تجوری بھری رہے ان کی، اور نیکیوں سے اعمال نامہ بھی بھرا رہے، ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں موبائل دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ تین تین موبائل، دو سیدھے ایک الٹا، ابھی نا ہم نے تو سیدھے شاید ہے نا ایسے رینڈملی رکھ دیے، ایسے ہی رکھ دیے، انہوں نے پتہ نہیں الٹا کیوں رکھا ہوا ہے، کوئی پرائیویٹ وال پیپر لگایا ہوا ہے یا کچھ کیا ہے، کوئی پکچر لگی ہوئی ہے،
ایسا کچھ نہیں ہے،
ایسا کچھ نہیں ہے، اچھا ایسے ہی اتفاقاً الٹا،
ایسے ہی رکھتے.
اچھا بعض لوگ جان بوجھ کے بھی الٹا رکھتے ہیں. میں نے اس میں نا کچھ سیف سائٹ کے لیے نا پیٹرن لگایا ہوا ہے نا، ڈرا نہیں کرتے کوئی بھی الفابیٹ وغیرہ، کوئی ڈیزائن بنا دے تو لوگ کھل جاتا ہے وہ، تاکہ نا کوئی ٹچ وچ نہ ہو جائے، کال وغیرہ ادھر ادھر نہ چلی جائے، اس وجہ سے. آپ نے بھی کچھ اس طرح کیا ہوا ہے؟
پاسورڈ بھی اور فنگر پرنٹ بھی، پرائیویسی ہے نا تاکہ سیکور رہے گا.
میں نے تو کوئی پیٹرن نہیں لگایا ہوا، مجھے کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے. اگر ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ میرا ڈیٹا چوری نہ ہو جائے، تو ڈیٹا تو آپ کا ویسے بھی لیک ہو سکتا ہے. ایون کہ شہزاد بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ اگر اپنا موبائل فارمیٹ بھی مار دیں نا، تو اس کے بعد بھی آپ کا ڈیٹا ریکور ہو جائے گا. اور بولیں،
بیمار ہے بندہ، دوائی تو لیتا ہے نا یار،
دوائی تو لے گا نا،
لیکن آپ ہے نا بالکل بے باک ہو کر کے، پاسورڈ کوئی آپ کے موبائل میں ایسا کچھ ہوگا نہیں.
نہیں مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں، میں آپ کو بتاؤں سوشل میڈیا پہ پکچرز بھی جو ہیں وہ شیئر وغیرہ کرتا ہوں، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹک ٹاک، سب جگہوں پہ میری پکچرز بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، سب کچھ ہے، مجھے تو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے.
نارملی ہے نا جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو وہ سب کی پکچریں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کی بھی کر دیتے ہیں، اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں،
بات بات پہ اسٹیٹس لگاتے ہیں، ہم نے کھانا کھا لیا، آج ہم گھومنے جا رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے آپ آئس کریم کھائیں گے ہم، تو بات بات
کر
تو
نہیں، کوئی اس میں ایشو تھوڑی ہے. اگر کوئی بندہ کہیں جا رہا ہے، کہیں آ رہا ہے، اگر اس نے اسٹیٹس لگا لیا تو اس میں کیا برائی ہے؟ اب بندہ چاہتا ہے اپنے آپ کو دکھانا، لائکس کے چکر میں
نقصان
لائکس چاہیے ہوتے ہیں،
نقصان بھی
کھانا کھانے جا رہا ہے تو وہ دکھا رہا ہے، وہ سٹوریز لگا رہا ہے،
نقصان بھی اسی میں
ہے، وہ خوش ہے، وہ غم ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں دکھاؤں،
تو اسی وجہ سے جو پرابلمز ہوتی ہیں،
کیا پرابلمز ہو رہی ہیں آپ بتائیں.
آپ نے دیکھا کتنے بچے کڈنیپ ہوئے، بچوں نے ڈالا، ٹھیک ہے، انہیں پتا جی امی ابو نہیں ہے، دوسرے لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے، آئے اور لوٹ کے لے گئے، بچے کو بھی اغوا کیا انہوں نے، کتنے کیسز بھرے ہیں اب سوشل میڈیا.
نہیں نہیں، اگر آپ سوشل میڈیا کے اتنے خلاف ہیں تو آپ سوشل میڈیا یوز کرنا چھوڑ دیں،
اعتدال میں استعمال کریں.
سوشل میڈیا یوز کیوں کر رہے ہیں
بھائی؟ اعتدال میں استعمال کریں،
نارمل کی پیڈ والا فون لے لیں. آپ جو ہے نا وہ پرانے خیالات میں جی رہے ہیں، جب میں آپ کی عمر میں پہنچوں گا نا تو میں بھی یہ ساری چیزیں کر لوں گا، پرائیویسی وغیرہ یہ سب میں بھی کر لوں گا. بھائی ابھی میری زندگی ہے، میری لائف ہے، میں انجوائے کر رہا ہوں، مجھے جو ٹھیک لگے گا وہ میں کروں گا، میں اپنے حساب سے چلوں گا.
اس میں یہ ہے کہ دوسرے کے تجربے،
کیا پرابلم ہے
دوسرے کے تجربے سے سیکھنا چاہیے.
آپ چھوڑ دیں،
نہیں جب کیوں چھوڑیں،
اللہ نہ کرے جب کچھ ہوگا تو دیکھی جائے گی.
اب پچھتا ہے کیا ہوا، جب چڑیا چگ گئی کھیت. اب ہے نا یہ پرائیویسی کو اتنا خاطر میں نہیں لا رہے، اور آپ کے لیے پرائیویسی ہونی چاہیے، سوشل میڈیا پہ پرائیویسی ہونی چاہیے، نہیں اسٹیٹس لگانے چاہیے، نہیں لگانے چاہیے، سوشل میڈیا پہ کیا شیئر کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، فیملی کی ویڈیوز وغیرہ شیئر کرنی ہے، کیسے مواد شیئر کرنا ہے، نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ، اس کا سب کا فیصلہ ہمارے شیخ ہی کریں گے. تو پلیز شیخ، اب آپ ہی بتائیے کون صحیح کون غلط.
اللہ اللہ, وہ یہ جو مطلب اپنا آ رہے تھے کہ میں یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں, آپ کے جو لیفٹ سائڈ پر تھے اور جو رائٹ سائڈ پر تھے, ان کا ایک لفظ بڑا پیارا لگا مجھے, اعتدال, میانہ روی, بیلنس. تو ہر کام بیلنس ہو تو اچھا ہے. زیادہ مطلب یعنی کہ بندہ دوڑتا ہے نا تو جلدی تھک جاتا ہے, بعض وقت گر بھی جاتا ہے. تو جو مطلب اعتدال کے ساتھ چلے گا تو وہ تھکے گا بھی کم اور گرنے کا چانس بھی اس کا کم رہے گا. بعض اسکوٹر بڑی فاسٹ چلاتے ہیں, وہی کہ میں ماسٹر ہوں اسکوٹر چلانے میں یا بائک چلانے میں, تو پھر جب یہ ٹکراتے ہیں نا پھر جو ہوتا ہے وہ بس اب نانی یاد آ جائے. نانی بھی کیا یاد ہے, بس پانی بھی نہ ملے, مطلب ایسا, مطلب بعض اوقات گرتے دم ٹوٹ جائے. تو اس لیے میانہ روی, بیلنس, ہر کام میں بیلنس ہو. پھر یہ کہ یہ سوشل میڈیا کے کام پیج اور میری تصویریں تو یہ سب مطلب پھر وہ کہا گیا کہ فیملی کی تصویر یعنی کہ گھر کی خواتین یا اپنے بچوں کی امی کی تصویریں ڈالنا یہ تو بے حیائی کی انتہا ہے اور شرم بھی یہ جائز نہیں ہے. پھر یہ کہ ہماری ماں کہا کرتی تھی کہ بیٹا مٹھ بیر دیجیے پر جھاڑو نہ ڈیکار دے, جھاڑ کو جھاڑو بولتی تھی, یعنی کہ وہ بیر دے دیں بیری نہ دکھائیں. بیری بیر کے درخت کو بولتے ہیں, بیر دے دو بیری مت دکھاؤ. تو سوشل میڈیا پر سب کچھ اپنا ڈکلیئر کر دینا یہ مطلب نقصان ہوتا ہے. اغوا کے کیس ہوتے ہیں, قتل کے کیس ہو جاتے ہیں اور چیٹنگ کے کیس تو شاید عام ہیں. اب یہ کہ میں بہت ہوشیار ہوں میرے کچھ نہیں ہوتا سب فن جانتا ہوں, تو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ شیر پر سوا شیر ہوتا ہے. پھر یہ کہ وہ ہے کہ بعض اوقات ہوشیار بھی جو ہے نا اس کی ہوشیاری کسی ٹینشن کا شکار ہو جاتی ہے, غفلت کا شکار ہو جاتی ہے اور جو کام کرنے والا کام کر جاتا ہے. تو اس لیے مطلب بندہ اللہ سے ڈرے اور سوشل میڈیا کا یوز صرف اور صرف اس طرح کرے کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو, خلاف شرع کام نہ ہو. پھر یہ کہ حکمت عملی بھی نہ چکے کہ ہر بات اس پہ اس کا اظہار نہ کرے. کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور اس کو پسند کیا جاتا ہے کرنا کہ لوگ بھائی یہ جاننا چاہتے ہیں اندرونی زندگی, گھر میں کیا کرتے ہو, ناشتہ کیا کرتے ہو, تو ڈنر کیا کرتے ہو, تو وغیرہ وغیرہ بہت کچھ پوچھتے ہیں. تو یہ مطلب لوگوں کی مطلب خواہش ہوتی ہے پنچات کی, اور یہ نئی چیز نہیں ہے, بچپن میں بھی کتنے بھائی ہو, کتنی بہنیں, آپ کے بیٹے کتنے ہیں, بڑا کون سا ہے, سب سے پیارا کون سا ہے, کتنے بچوں کی شادی ہو گئی, تنخواہ کیا ہے, کہاں کام کرتے ہو, اتنے سوالات کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ. یہ اس معاشرے میں اور یہ عام طور پہ فضول ہوتے ہیں, ضرورتن ہو تو وہ الگ بات, ضرورت کیا, خالی اندر جھانکنا ہے اس کے, اچھا پھر اس پہ مشورے دینے ہیں, اچھا یہ تنخواہ کیسے پورا ہوتا ہے, اب وہ نہ جاب کر لیں, آپ اب اس کو پوچھو وہ جاب کر لیں, صلاحیت, ارے یار ڈگری تو گھر بیٹھے مل جاتی ہے, میں دلا دوں اسے دو. یعنی کہ بہت مطلب یعنی کہ اصل اسلامی تعلیم نہیں ہے, اسلامی ذہن نہیں ہے, اسلامی ماحول, اسلامی صحبتیں نہیں ہیں, تو وہ ایسی حرکتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس اتنی پنچات کے خدا کی مطلب پناہ. تو یہ سب نہیں کرنی چاہیے, کسی کو سوال کر کے بعض وقت شرمندہ کرنے والی بات ہوتی ہے, ابھی تک تم نے شادی کیوں نہیں کی, کیا مسئلہ ہو گیا ہے, کیا رکاوٹ ہے, بےچارہ شادی کے قابل ہی نہیں ہے, اب کیوں اس کو مطلب پریشان کر رہے ہو یار, دھاڑ گھر کے ہمارے ماحول میں بھی میں نے دیکھا ہے, اس کو اردو نہیں آتی. میں سمجھاتا ہوں مجھے کا کو شرمندہ کرتے, اردو نہیں آتی. تم کو کتنی آتی ہے؟ میں اردو کی بات کروں تم سے, ایک یہ چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں, مطلب پڑھنا نہیں آتا اردو میں اس کو. جیسے کسی کو رسالہ دیا, یہ پہلے اس طرح کے حادثے ہوتے تھے جب میں لائن لگتی تھی, ملاقاتیں ہوتی تھی, تو اردو نہیں آتی. کتاب دی, اس کو اردو نہیں آتی. ارے بھائی گھر میں کسی کو تو آتی ہوگی یار, جس کو آتی ہوگی اس کو یہ دے دے گا, اس کی کائے کون بیچارے کی فجیدہ کرتے ہو اس کو. آدمی شرمندہ ہوتا ہے, اس کو اردو نہیں آتی. بولے کسی کو پاکستان میں رہتے ہوئے اردو قومی زبان ہے, اردو نہیں آتی. تو یعنی کہ سمجھ نہیں پڑتی کہ کہاں کیا کو بولنا ہے, کہ یہ بیچارہ اس کی مطلب اس کو کتنی شرمندگی ہوگی. یہ بات آپ نے کر دی, اس کی یہ ایک مثال دی میں نے. اس طرح کی کئی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, مطلب تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کے تعلق سے اعتدال, جو دوسرے نے کہا یہ لفظ صحیح ہے, اعتدال, وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر, اندھا دھند نہ بھاگے اور پھونک پھونک کے قدم اٹھائے. ایک دم سے جیسے گاڑی کوئی بھی چلاتا ہے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا, ایک دم بٹن دبا کر بھاگتا نہیں ہے گاڑی لے کے, آہستہ آہستہ وہ سیٹ کرے گا اس کو, آہستہ آہستہ چلا 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 کے پھر روڈ پہ آئے گا, پھر یہ چلا چلا کے پھر یہ فراٹے بھرے گا. ہوائی جہاز میں کبھی بیٹھے ہو, اللہ مدینے کا سفر نصیب کرے, ہوائی جہاز پہلے یہ ایک دم سے یہ کھڑا ہے, یہ اچھل کر بادلوں میں نہیں پہنچ جاتا. ہاں یہ تھوڑا تھوڑا مطلب یہ پوزیشن لیتا ہے, پھر رینگتا ہے, رینگتا آہستہ آہستہ آہستہ, پتا بھی بعض اوقات یوں نہیں لگتا کہ رینگ رہا ہے, چل رہا ہے تو کھڑا ہوا ہے, پھر دیکھو باہر دوسری چیزیں چل رہی ہوتی ہے, یا تو ہاں یار چل پڑا ہے. یہ چلتا ہے چلتا ہے پھر فاسٹ رننگ کرتا ہے, دوڑتا ہے یا پھر دوڑتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ کچھ آواز آتی ہے بعض اوقات ٹیک آف, تو پھر ٹیک آف اوپر چڑھتا ہے یا یہ آپس میں یہ لوگ بولتے ہوں گے, اس کے جو ٹیک آف یہ سب نگرانی ہوتی ہے ہوائی جہاز کی, تو اس طرح وہ ٹیک آف لیتا ہے اور یہ بادلوں میں بادلوں سے اوپر چلا جاتا ہے. ہوائی جہاز عام طور پہ بادلوں سے اوپر ہوتا ہے. تو بارہ لے کے سلو موشن پر اور موقع کی مناسبت سے اعتدال کے ساتھ سوشل میڈیا کو یوز کرنا چاہیے, اور عین شریعت کے مطابق
اپنی پرسنل چیزیں شیئر کرنے کے تعلق سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. نظر لگنا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں اپنی کوئی بھی ایسی چیزیں شو آف کر کے, اور اس میں اللہ نہ کرے کوئی نظر لگ جائے, بد نظر بد ہے, حسد سے خود کو بچانا ہوتا ہے, اور پھر سازشوں سے بچانا ہوتا. تو ابھی یہ پتہ چلا ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات پتہ چلا ہے کہ بات باہر آئی ہے کہ گھر میں کوئی ڈاکو گیا تھا ڈاکہ مارنے کے لیے, تو وہ میاں بیوی گھر میں تھے, تو وہ جو ہے دے دو, تو وہ جو دے دیا بولا وہ نیکلیس اور وہ جو ایک دو اور چیز تھی وہ کہاں ہیں, وہ تمہیں کیسے پتا تھا؟ بولا سوشل میڈیا پہ تو ڈالا تھا تم لوگوں نے, میں تمہارے پیج کو فالو کرتا ہوں
المدینہ.
تو اب ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ سمجھ آ جاتی ہے جس کو بھی کہ یار یہ آج کل اس کے بعد یہ آ گیا, آج کل اس کے بعد یہ آ گیا, آج کل اس کے بعد یہ آ گیا ہے. تو نہ کریں اس طرح, شو آف ہونے سے خود کو میکسیمم بچائیں, اور لوگوں کو اپنے اوپر انگلی اٹھانے سے بچائیں, اور فیملی کو تو میں درخواست کروں گا, فیملی کو آپ اپنے موبائل سے پر ان کی تصویر یا ان کے ساتھ چیزوں کو تو شیئر ہی نہ کریں, اور بہت آزمائش ہو سکتی ہے.
اور پھر یہ کہ اس کی پورا مطلب وہ بایو ڈیٹا سامنے ہوتا ہے, اس کی عقل کی جو کیفیت ہے وہ اس کی سمجھ میں آئے گی, دیکھنے والے جو اس کو کہ یہ عقل مند ہے بیوقوف ہے یہ سمجھ پڑ جائے گی, پھر اسی انداز سے اس کو مطلب یہ لوٹ لے گا. لوٹنے کتنا فراڈ تو بہت ہوتے ہیں اس میں, تو احتیاط کی ضرورت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد, گجراتی یہ کہوت ہے, چیتیا نر سدا سکھی, نر مانے مرد, چیتیا مانے محتاط, سکھی تو سب سمجھتے ہیں سدا سکھی ہے نا, تو جو محتاط آدمی ہے محتاط مرد ہے وہ ہمیشہ سکھی رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کیا موبائل پر پرائیویسی لوک رکھنا چاہیے؟ یہ جواب ہے آگے, تاکہ کوئی ہمارا موبائل استعمال نہ کرے, تو بالکل درست ہے, جواب صحیح ہے. جواب درست ہے.
یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں نماز تراویح میں جب امام بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں اور پھر رکوع سجدے میں جاتے ہیں تو مقتدی کو رکوع اور سجدے کی تسبیحات کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ کیا 3 مرتبہ پڑھنا لازم ہے؟ اور اگر کوئی شخص 1 مرتبہ ہی پڑھ لے اور امام صاحب سر اٹھا لیں تو کیا حکم ہوگا؟
3-3 بار اچھا سنت ہے, 5 بار بھی سنت ہے, سمجھے؟ تو اس میں 3 بار سے کم میں اٹھا دیا سر امام نے, تو اب امام کی پیروی کرے. 3 پوری کرنے کا اب نہیں ہے ترکیب, اور امام کے لیے غالباً 5 بار ہے کہ نہیں مستحب,
5 بار بھی لکھا ہے,
5 بار مستحب ہے
جی,
تاکہ یہ دوسرے جو پیچھے ہیں نا وہ برابر کم از کم 3 تو پوری پڑھ لیں.
سورہ علماء کرام اور مفتیان کرام اور اللہ کے نیک بندوں کی جو ہم لائیو زیارت کرتے ہیں تو ہمیں اس پہ اجر ملتا ہے, ثواب ملتا ہے. تو ابھی ہم مدنی چینل پر زیارت کر رہے ہیں اور علماء کرام مفتیان کرام تشریف فرمایا تو ہم زیارت کر رہے ہیں, تو کیا ابھی بھی ہمیں اتنا ہی ثواب مل رہا ہے جیسے کہ لائیو آمنے سامنے بیٹھ کے زیارت کرنے کا ثواب ہے؟
کسی عالم دین کی زیارت اس وقت ثواب ہے جب تعظیم کی نیت سے اس کو دیکھے اور براہ راست فزیکلی تصویر دیکھ کر یا سوشل میڈیا پہ دیکھ کر یا اسکرین پر دیکھ کر زیارت کی جو فضیلت ہے کہ وہ حدیث پاک میں, تو وہ یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی اس سے. ویسے بھی فزیکلی میں تو صحبت بھی تو ملے گی نا زیارت کرے گا تو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. یہ سوال کر رہے ہیں کیا اسلام میں کیا ایسا ہے کہ شوہر بیوی کو لازمی زیور دے؟
لازمی زیور دے
جی.
ہاں بھائی کیا فرماتے ہیں؟
ایسا تو کچھ نہیں ہے, کوئی مخصوص صورت اگر ہو مہر وغیرہ کی یا کوئی اور بات ہو تو اب وہ کس حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہاں بات کی جا سکتی ہے, ورنہ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ شوہر پر سونا دینا زیور دینا لازم قرار دیا گیا ہو.
عورت کے لیے کہ شوہر کے لیے وہ زینت کرے اس کی خوشنودی کے لیے دلجوئی کے لیے, اب یہ تو عورت کا میٹر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک اور ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے 2 رکعت تراویح کی نیت کی اور غلطی سے 3ری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ واپس بیٹھ جائے یا پھر 2 رکعتیں مزید ملا کر اس کو کنٹینیو کر لے؟ اگر اس نے 4 رکعت مکمل کر لی تو کیا وہ سب کی سب 4 تراویح شمار ہوں گی؟
پہلا قاعدہ, وہ بیچ کا قاعدہ نہیں کیا تھا اس نے,
کر لیا تھا.
اچھا, ایک قاعدہ کر لیا تھا تو 4 ہو گئی. نہیں, 4 ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں کوہاٹ سے عبد العلیم بات کر رہا ہوں جی. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل چاندی کا ریٹ تو کافی مہنگا ہو گیا ہے, تو آپ آج کل کی زکوٰۃ کے حساب سے یہ 52.5 تولہ چاندی کا حساب لگائیں گے تو کافی زیادہ رقم بنتی ہے, تو اب یہی حساب لگانا پڑے گا یا نصاب ہر روز کے حساب سے آج کل چاندی کا ریٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے, تو اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیر.
جس دن زکوٰۃ ادا کریں گے اسی دن,
جس دن زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے,
اب فرض ہوگی
جی.
اچھا, جس دن زکوٰۃ فرض ہوگی اس دن کا ریٹ ویلڈ ہوگا.
ڈاکٹر عبدالحفیظ عطاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. حضور, اگر ہم نے کوئی ایسی نیکی کی جس میں ہم نے پہلے سے نیت کر لی کہ اس عمرے کا ثواب یا اس قرآن پاک کا ثواب یا اس نفلی حج کا ثواب آقا کی ساری امت کو پیش کرتا ہوں, اب بعد میں اگر ہم چند لوگوں کو جن کی دل جوئی مقصود ہو ان کو ہم فردن بتا سکتے ہیں کہ آپ کے لیے توفتن یہ نیکی کی میں نے, اس کا ثواب میں آپ کو پیش کرتا ہوں, اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ رہنمائی فرما دیں, ہمارے لیے مدینہ پاک کی حاضری کی دعا فرما دیں, جزاک اللہ.
پہلے سے نیت تو ہو سکتی ہے اور کسی کو کہنا کہ آپ کو عمرے کا ثواب پیش کرتا ہوں, ہمارے یہ ایک عرف ہے, یہ ویسے کہنے کی ضرورت ہوتی نہیں, پیش کرنے سے وہ سولڈ چیز تو نہیں ہے, دیکھیں ہمارے یہاں عرف ہے اس کا, تو پیش کرتا ہوں اس کے معنی یہی بنیں گے کہ آپ کو اس سال سواپ کرتا ہوں, تو یہ کرنے میں کہنے میں حرج نہیں ہے. یہ نہ کہا جائے کہ صرف آپ کے لیے کیا ہے, تو جھوٹ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
صلو علیک صلی اللہ علیکم یعنی مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا. recite درود شریف upon me. Allah will send blessings upon you.
ماشاءاللہ.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. جریر رضا نے عربی، اردو اور انگلش میں آپ کو حدیث پاک سنائی. ماشاءاللہ کیا بات ہے، اللہ اور مضبوط حافظہ. 40 حدیثیں یاد کر لیے آپ لوگوں نے کی ہیں؟ ماشاءاللہ 40 حدیثیں، الحمدللہ.
رمضان مبارک. 1447 قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں، 24 فروری کل قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 16130 16130، اسلامی بہنوں کی تعداد 26393 26393، ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 42523 42523، 1200 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 21294 21294، اسلامی بہنوں کی تعداد 27769 27769، ٹوٹل تعداد 49063 49063. ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 3570 3570، اسلامی بہنوں کی تعداد 9562 9562، ٹوٹل تعداد 13132 13132.
ماشاءاللہ. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظيم، لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم، لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله على
محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں. آج جو ناظرین سے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، فجر کی اذان میں کلمہ الصلاۃ خیر من النوم سب سے پہلے کس صحابی کی زبان سے ادا ہوا؟ سوال نمبر 2، کس صدقے کی برکت سے روزے کی کوتاہیاں معاف ہو جاتی ہیں؟ سوال نمبر 3، اہل مدینہ کون سے 2 صدقوں کو افضل ترین صدقے مانتے تھے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
23 فروری 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، جھوٹ کس چیز کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے؟ جواب، نفاق کے. سوال نمبر 2، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے جسم کے کس عضو پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے؟ جواب، دل پر. سوال نمبر 3، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا مہر کتنے تولے چاندی تھا؟ جواب 150 تولا. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: اسید رضا اتاری راول پنڈی، بنتے معین الدین اتاریہ اورنگی ٹاؤن کراچی، بنتے غلام شبیر اتاریہ اسلام آباد، ام فیضان بصیر پور، طاہر اتاری سکھر. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دادی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام ام فیضان بصیر پور، ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.
زمین پہ اگر ایک روپے کا سکہ پڑا ہوا ملے یا پڑا ہو اس کے اوپر محمد علی نام لکھا ہوا ہے تو اب ادب کے طور پہ اس کو اٹھا لے یا نہ اٹھائے، کیا کرے؟ دوسرا سوال یہ کہ جنازے کی نماز میں امام نے 3 تکبیریں کہہ کر ایک سلام ایک طرف سلام پھیر دیا، مقتدی نے اللہ اکبر کہہ کے لقمہ دیا تو امام نے پھر ایک تکبیر کہی اور پھر سلام پھیرا، تو کیا نماز صحیح ہو گئی یا ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟
روپیہ پر محمد علی لکھا ہوا ہوتا ہے پہلے سکے پر؟ اچھا، اب یہ کہ اٹھا کر برابر میں رکھ دے، مالک تلاش، یہ ہے تو رقم، اٹھا کر مالک کو تلاش کرے، جیسے قریبی دکاندار ہے تو اس کو، اگر اچھا آدمی ہے مسلمان تو اس کو وکیل کر دے گا، آپ ذرا یہ لکھ کر رکھا دو نا کہ جس کا ہو لے لے، کوئی صورت اسے نکالے کہ جس سے، مطلب یہ کہ تو ثواب تو آپ کو ملے گا، اس طرح کی ترکیبیں کریں گے تو شاید کوئی مالک مل جائے، پھر نہ ملے اس کا مالک، امید نہ رہے، تو اب یہ وہ روپیہ جو ہے خود فقیر ہے تو خود رکھ لے، یا کسی شرعاً جو فقیر ہو جس کو اسلامی طور پر فقیر تسلیم کیا جائے، زکوٰۃ جس کو دے سکتے ہیں، ہے نا، تو ان کو دے دیا جائے، یا چندے میں دے دیا جائے، مسجد کے چندے میں دے سکتے ہیں، مدرسے کے چندے میں دے سکتے ہیں، کیونکہ اپنی نیت سے تو نہیں اٹھایا تھا، ادب سے کہ یہ اس کے مالک کو پہنچا دیا جائے، اس نیت سے اٹھایا تھا، تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. دوسرا سوال،
وہ جو نماز جنازہ کے حوالے سے سوال ہوا تھا تو اس میں دارالافتاء سنت کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر بھول کر تیسری تکبیر کے بعد سلام پھیرا اور فوراً یاد آنے پر چوتھی تکبیر بھی گھیری اور پھر دوبارہ سلام پھیرا تو نماز جنازہ درست
ہو چکی.
میرا یہ سوال ہے، چھوٹے بچے کو عطر لگانے سے ہمارے گھر میں منع کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تکیہ وغیرہ ہوتا ہے اس پر نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے کچھ بیماری ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟
بچے کو عطر تو لگانے میں کوئی حرج نہیں، بچے میں تو بعض اوقات بدبوئیں ہوتی ہیں تو اس لیے وہ عطر لگانا تو مناسب ہے. اب وہ جن چمٹ جائے گا تو جن کو چمٹ گیا سب نے عطر ہی لگائی تھی، تو یہ عوامی رومر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، خوشبو لگانا تو سنت ہے. اور دوسرا سوال، تکیے پر بیٹھنا، یہ پہلی بار سنا یہ سوال، جواب پتہ نہیں ہے، شرن تو منع نہیں ہے لیکن اب کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈس بیلنس رہے وہ تکیہ، اس وجہ سے کوئی تکلیف جسمانی ہوتی ہو تو پتہ نہیں ہے. اور اب جیسے گاؤں تکیہ یہ سیٹ لوگ تو بیٹھتے ہیں اس پر عام طور پہ، دکانوں پر، آفیسوں پر، یہ پہلے ہوتا تھا، اب تو ہو سکتا ہے یہ بھی ختم ہو گیا، وہاں نیچے بھی گدا اور کیک پر بھی گدا، عرب دنیا میں بھی اس کا رواج تو ہے کہ وہ نیچے بھی بچھا ہوتا ہے پیچھے بھی بچھا ہوتا ہے ٹیک لگانے کا گول تکیہ.
اصل میں وہ بعض مقامات پر اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ جس تکیے پر سر رکھ کے سوتے ہیں اس پر بیٹھنا نہیں چاہیے یا اس پہ پاؤں،
سر میں 30 قرآن ہوتے ہیں، یہ عوامی طور پر، یہ آپ سناؤ نہیں سناؤ، ہم نے تو بچپن سے سنا ہے، 30 قرآن سر میں ہوتے ہیں، تو یہ بس عوامی بات ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، وہ تو اس لیے نہیں بیٹھتے، سر رکھتے. واہ، اللہ بہتر جانے، ویسے گناہ نہیں ہے بیٹھنا تکیے پر، اس گناہ کے لیے ہمیشہ شرعی ثبوت چاہیے. ہاں وہ تکیہ کسی بزرگ کا ہے سمجھے, علماء اس کو استعمال کر رہے ہیں, تو اب اس پر بیٹھنا یہ ادب ہے کہ اس پر نہ بیٹھے, یہ تو ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بات میں سوال عرض ہے, کسی شخص کے سابقہ سالوں میں صدقہ فطر رہ گئے ہوں, اس نے ادا نہ کیے ہوں کسی بھی وجہ سے یا جان بوجھ کر, تو کیا وہ ان کی قضا کر سکتا ہے اور سب کے سب جو فطرے تھے وہ اب ایک ساتھ ادا کر سکتا ہے؟
اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے, جو فوت ہو چکے ہیں کیا اب ان کا فطرانہ دے سکتے ہیں؟
صدقہ فطر اگر نہیں دیے تھے تو صدقہ فطر کی صدقہ فطر قضا ہوتا ہی نہیں ہے, اس کا وقت آخری سانس تک ہے, عمر بھر ہے, جب بھی دیں گے ادا ہی ادا ہے. ہاں جو پھر بھی نہیں دے سکا اور واجب تھا تو اب یہ وصیت کر کے جائے تو اس کے مال سے ادا کیا جائے گا. اب یہ کہ کئی صدقہ فطر جمع ہو گئے تھے پچھلے سالوں کے اور تھے واجب, اب اگر واجب نہیں تھے تو دینا ضروری بھی نہیں ہے, تو یہ کہ وہ بھی ادا کر سکتے, وہ ادا ہے قضا نہیں ہے. اچھا اب یہ کہ اس میں یہ پیچیدگی آئے گی, اسی سال ہے نا جس رمضان میں آپ نے, یہ رمضان میں عام طور پہ ہم لوگ دیتے ہیں اور رمضان شریف کی اس میں خصوصیت تو ہے, اسے فوراً بعد عید الفطر آتی ہے, تو اس لیے وہ حساب لگا لے کہ فلاں رمضان میں کتنا بھاؤ تھا, فلاں رمضان میں کتنا بھاؤ تھا. تو یہ اب تو ہمارے علماء پہلے سے یہ اعلان ہوتے تھے, علماء اعلان فرماتے تھے, دعوت اسلامی کے پہلے سے مطلب نوٹ کیا, اعلان فرماتے تھے کہ اتنا صدقہ فطر, تو وہ تحقیقی اور انداز نہیں ہوتا تھا, وہ گیہوں کے اس میں یہ غالباً یہ ارشاد فرما دیتے تھے. تو اب تو ماشاءاللہ دارالافتاء علیہ سنت نے تو ڈیٹیل پوری کس کا کتنا وغیرہ, تو جدید دور ہے تو اس میں ترکیب اچھی بن گئی ہے پہلے سے, تو یوں مطلب یہ معلومات کر کر کے اس رمضان میں اتنا, اس رمضان میں اتنا, اس رمضان میں اتنا, تو ایک ایک صدقہ فطر بنے گا کتنا, کروڑوں روپے تو نہیں بن جائیں گے, تو ادا کرنا چاہیے اور یہ تاخیر نہیں کہلائے گی, توبہ بھی نہیں ہے اس پہ, ادا کر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مرحومین کے حوالے سے بھی ایک کال چلی تھی
جی,
مرحومین کا فدیہ کیا ادا کرنا؟
ہاں مرحومین پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے, جو دنیا سے چلا گیا اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے, البتہ اس کی زندگی میں کبھی واجب ہوئے تھے اور اس نے ادا نہیں کیا تھا, تو اب ان کے بعد والے ادا کر دیں, تو اس نے وصیت نہیں کی, لازم نہیں والے ادا کر دیں تو امید رکھی جائے, ہے نا, تو امید رکھی جائے کہ اگر ان کے بعد والے اگر انہوں نے وصیت کی ہے تب تو ان کے مال میں سے دینا ہوگا, اور اولاد اگر دے دے اپنے مال سے تو یہ ایک ثواب کا کام ہے کہ وہ ادا کر دے, وصیت نہ بھی کی ہو تب بھی ادا کر دے ان کی طرف سے, بس اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ یہ ایک فائنل نہیں ہوگا کہ یہ اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا, اپنی طرف سے جب کوئی ادا کرے گا تو کہ اس نے وصیت نہیں کی تھی, امید رکھے کہ اس کی بخشش ہو جائے, اس معاملے میں صدقہ فطر اس کا بوجھ اسے اتر جائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے یہ سوال موصولوا ہے, کہہ رہے ہیں صدقہ فطر کس کو دے سکتے ہیں اور کس پر دینا لازم ہے؟
جس کو زکات دے سکتے ہیں, جس کو زکات دے سکتے ہیں اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں, اور لینا
یعنی اسی پر صدقہ فطر لگے گا جس کو زکات دے سکتے ہیں, اور صدقہ فطر جو لازم ہوتا ہے وہ صاحب نصاب پر ہوتا ہے. صاحب نصاب میں بس تھوڑی تفصیل زکات کے مقابلے میں یہ زیادہ ہے کہ وہاں مال نامی ہونا شرط ہے, ایسا مال جو تجارت کا ہے بڑھتا ہے, یہاں پر اگر ضرورت کے علاوہ اتنا سامان اس کے پاس موجود ہے جو گرچہ تجارت کرنا ہو لیکن 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچتا ہو تو بھی اس کے اوپر صدقہ فطر لازم ہوگا. اور یہ اس پر بھی لازم ہوگا اور اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس پر لازم ہوگا جبکہ ان کے پاس مال نہ ہو.
جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس پر واجب ہے, اور اگر اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے تو اب بچوں کی طرف سے بھی اس پر واجب نہیں ہے. بیوی کا واجب نہیں ہے شوہر پر, بیوی اگر صاحب نصاب بنتی ہے تو اس کا اپنا واجب ہے, اس پر شوہر کا واجب نہیں ہے, ذرا ماں باپ کی طرف سے بھی واجب نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ عموماً دعا کے اندر ایک شعر پڑھا جاتا ہے کہ ہم تجھے بھولے ہیں مولا تو نہ ہم کو بھول جا, برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجئے کہ یہ شعر پڑھنا کیسا؟
تو نہ ہم کو بھول جا کہنا کیسا, یہ ہیڈنگ ہے سوال. دعا میں یہ اشعار پڑھنا کیسا ہے؟ یا خدا اپنے نہ آئین کرم کو بھول جا, ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. یہ بھی اس کا حصہ ہے. اچھا ہے بسم ہے دعائے بسم لے نیم جا کہ میری خطاؤں کو بھول جا, ہے مجھے تو تیرا ہی آسرا, ہے مجھے تو تیرا ہی آسرا, تو غفور ہے تو رحیم ہے. یہ دوسرا شعر ہے, یہ بھولنا کے تعلق سے جواب ہے. بھولنا کے اصل معنی یاد نہ رہنا ہے, تو اگر قائل یعنی کہنے والے کی یہی مراد ہے تب تو کفر ہے کہ اللہ پاک بھولتا نہیں ہے. اور اگر کہنے والے نے لفظ بھولنا کو چھوڑنا کے معنی میں استعمال کیا کہ تو نہ مجھ کو چھوڑنا, تو کفر نہیں. بہرحال یہ شعر نہ پڑھا جائے. ہاں جی 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 جی, ایسا شعر پڑھنا جائز نہیں ہے. اور وہ مانا ہے کہ اللہ پاک بھول جاتا ہے تو یہ کفر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
محمد اسلام اتاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں. پیارے امیر اہل سنت آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر کوئی شخص سارا دن کام کاج میں مصروف رہتا ہو اور وہ دیکھ کر قرآن پاک نہ پڑھ سکتا ہو اور وہ قرآن پاک سنتا رہتا ہے تو کیا اس شخص کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے والے کو ملتا ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے جزاک اللہ خیرا.
ریکارڈڈ سننا اور ہے, اور لائیو جو فزیکلی جو تلاوت ہوتی ہے اس کو سننا اور ہے. اب جیسے مدنی چینل پر آپ نے تلاوت سنی تو ہے تو جائز, ثواب بھی ملے گا, لیکن اتنا ثواب نہیں ملے گا جو یہ کسی آلے کے بغیر جیسے ویسے ہی جمع ہوتے ہیں اور تلاوت ہوتی ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے. یہ فرق ہے, ریکارڈڈ کا ثواب اتنا نہیں ہے. اور لائیو بھی اگر جیسے مدنی چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کی تلاوت بھی سننے کے وہ احکام نہیں ہیں جو اس کے بغیر تھے, کیونکہ فرق ہے. اب وہ سنتا رہتا ہے, کانوں میں آواز آتی رہتی ہے تو ثواب نہیں ملے گا. ارادتاً سنتا ہے اور ڈائریکٹ اگر سن رہا ہے کوئی, سننے کی نیت سے کہیں ہے یہ تلاوت کی گئی, تو اب یہ کہ کام کاج نہیں کر سکتے, یہ جائز نہیں ہے. سننا ہے اور کان لگا کر سننا ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون, جب قرآن پڑھا جائے تو سنو, چپ رہو اور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ سننا جیسے کہ مجمع ہے اور کوئی تلاوت کر رہا ہے تو جو سننے کے لیے حاضر ہوئے ان سب پر فرض عین ہے کہ یہ سنیں اور کان لگا کر سنیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا کان لگانے توجہ کے ساتھ سنے, اور جو سننے کے لیے حاضر نہیں ہوئے تو ان پر فرض نہیں ہے. یا ویسے کوئی تلاوت ہو رہی ہے اور آوازیں آ رہی ہیں تو کچھ لوگ سن رہے ہیں کچھ نہیں سن رہے تو بھی اس پر مطلب یہ کہ گناہ نہیں ہے جو نہیں سن رہے. تو ایسے موقع پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک بھی سن لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا, یہی ہے نا فرض کفایا ہے نا.
محمد رمضان تارے برے ولر سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ تراویح کے دوران سجدہ تلاوت بھول جائیں تو کیا بعد میں سلام پھیرنے کے بعد اجتماعی طور پہ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں یا انفرادی طور پر ادا کرنا ہوگا؟ رہنمائی فرما دیجیے.
بڑا پیارا سوال ہے. سلام پھیر چکا تو اب کیا کرے؟ سجدہ واجب رہے گا یا کیا؟
جو صورت حال ہے وہ تو یہ کہ کیا نہیں ہے, تو نماز کا سجدہ تو نماز میں ہی لازم ہوتا ہے نا. اگر نماز سے نکل گئے تو پھر اس صورت میں تو وہ سجدہ رہے گا نہیں,
نہ اجتماعی نہ انفراد.
جی
تو یہ نماز,
یہ سجدہ صاحب لازم ہوتا تھا, تاخیر کی وجہ سے اگر کیا ہی نہیں تو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی ان کو,
واجب الادا ہوگی.
جی
بعد میں نہ اجتماعی نہ انفرادی جو سجدہ, کیونکہ نماز میں جو سجدہ واجب ہوا تھا وہ نماز ہی میں کرنا ہوتا ہے, تو اس صورت میں یہ کہ اب سجدہ تو کریں گے تو یہ واجب ادا نہیں ہوگا, اور جان بوجھ کر یہ چھوڑا ہے, بھول گیا یہ ایک تھا اس میں, تب بھی واجب الادا ہے. اچھا تو نماز دوبارہ پڑھنی واجب ہوگی چاہے بھول کر سجدہ رہ گیا تب بھی, کیونکہ نماز کا واجب نہیں ہے نا.
میرا یہ سوال ہے, جو آیت ہے نا نصر من اللہ فتون قریب, آیت ہم پڑھ سکتے ہیں جیسے کوئی امتحانی مقابلے میں جا رہے ہوں یا کوئی کھیل کے میدان میں جا رہے ہوں, تو اس سے پہلے پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے دنیاوی لحاظ سے؟
کسی مقابلے میں,
کسی بھی مقابلے میں چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو, جیسے کھیل کی بھی انہوں نے صورت بیان کی اور جیسے امتحان کے لیے جا رہے ہیں, اب وہاں امتحان میں اس کو پہلے پڑھ لیا تو دونوں اعتبار سے حکم پوچھ رہے ہیں.
دونوں
تو کھیلے ظاہر ہے, اس سے پہلے تو قرآن کی اس طرح آیت کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی, اور جو جائز آپ کا کام ہے جیسے پیپر دینے کے لیے جا رہے ہیں امتحان دینے کے لیے اسکول کے یا کالج وغیرہ کے, تو جو جائز کام ہے اس سے پہلے پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں.
جائز کام سے پہلے پڑھ سکتے ہیں, ناجائز کام سے پہلے نہیں پڑھ سکتے.
پیر صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے. عرض ہے کہ مسجد اور مدرسے کے درمیان میں ایک گلی کا فاصلہ ہے, نماز جمعہ اور نماز تراویح میں نمازی زیادہ ہو جاتے ہیں, تو سامنے بلڈنگ میں نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟
اگر مسجد میں جماعت قائم ہے اور دوسری بلڈنگ کے اندر پڑی تو یہ اس کا بیل گاڑی گزر جائے, اتنا بیچ میں مطلب کشادہ راستہ ہے تو یہ مکان بدل گیا یہ کہلائے گا. تو اس لیے وہ جو جنہوں نے اس مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھی ان کی نماز نہیں ہوگی, کم از کم اتنا فاصلہ ہے کہ بیل گاڑی گزر گئی تو نہیں ہوگی, اس سے کم ہے تو ہو جائے گی, ہے نا, اس سے کم فاصلہ ہے تو ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اعتمو تزدادو حلما, یعنی امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا. الحمدللہ عز وجل. عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ کراچی میں کثیر عاشقان رسول ایک ماہ کے اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آج شعبہ فضان اسلام کے تحت کچھ نیو مسلم نے امامہ شریف باندھنے کی سعادت حاصل کی, آئیے دیکھتے ہیں ان کے مناظر.
دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے,
اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی,
آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی,
دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے.
ماشاء کیا بات ہے, جو پہلے سے مسلم ہیں وہ باندھیں گے کہ نہیں باندھیں گے؟ اولڈ مسلم, جدی پشتی خاندانی مسلم, ان کو بھی تو باندھنا چاہیے نا. جب نیو مسلم باندھ رہے ہیں تو آپ بھی باندھ لیں. رمضان کا مہینہ یہاں تو مطلب آسان ہے, بلکہ امامہ پہنے گے تو پذیرائی ملے گی. انشاءاللہ ہمت کریں, آقا کی سنت کی پریکٹس کر لیں مسجد میں, اور باہر کی بھی اگر ہمت کریں تو باہر بھی تو ماشاءاللہ ایک تعداد ایسا ہے بھائیوں کی جو امامہ باندھ رہی ہوتی ہے. یہ آقا کی سنت ہے, اس کو ضرور اپنانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد شاہرخ رضا تاری, پیارے میرے لیے سنت آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو راشن دیا جائے اور ان کے اوپر زکوٰۃ بھی یعنی کہ واجب نہ ہو لیکن ان کے گھر والوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو اور وہی راشن ان کے گھر والے بھی یوز کر کے کھائیں, تو کیا اس طرح جو ہے وہ لینا راشن درست ہے؟
اصل وہ راشن کی بھی زکوٰۃ کے مد میں دے تو سکتے ہیں راشن, لیکن جس کو مالک کیا نا وہ زکوٰۃ کا حقدار ہو. اب بیٹے کو کہا کہ باپ اس کا مالک ہے, وہ حقدار ہے مثلا, تو اس لیے بیٹے کو دیا اور یہ طے ہوا کہ بیٹا وکیل ہے اور باپ کو دیا ہے نا, تو زکوٰۃ تو ہو جائے گی نا, کہ اس بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے رہے, اس کے باپ کو دے رہے ہیں اور یہ دیا ہے تو یہ وکیل کے لے گا نمائندہ, تو یوں مطلب ہے باپ قبضہ کر لے گا, تو یہ صحیح ہے زکوٰۃ ہو گئی.
جیسے کہ ہماری زکات نکلی ہے نا اس دفعہ, تو ہم نے اس کی آدھے پیسے ہم نے بانٹ دیا, آدھے پیسے ہم رکھ سکتے کہ ہم نے آگے کسی کو اگر ضرورت پڑے تو ان کو دے دے یا پورے دینے پڑتے. اور یہ پوچھنا تھا یہ اگر یہ رکھ سکتے تو یہ پیسے جو بقایا جو پیسے وہ اپنے کام میں یوز کر سکتے یا الگ رکھ سکتے؟
زکات فرض ہو گئی, اب کچھ تو نکال دی کچھ رکھ لی کہ بعد میں کسی کو دے دیں گے, اب رکھ لی تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو زکوٰۃ میں ہی دینا ہوگا یا اپنے یوز میں بھی لے سکتے ہیں؟ یعنی دو سوال ہو گئے, رکھنا کیسا ہے, اول تو فرض ہو چکی اور رکھ لی ہے تو اب کیا اس کو اپنے یوز میں لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے, اس کی جگہ دوسرے پیسے دے دیں
اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا اچھا, اس میں مسئلہ یہ کہ ایڈوانس میں تو زکوٰۃ اگر دی ہے تو اس میں تو تھوڑا تھوڑا کر کے دینا صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, جیسا موقع, جب جس دن جس تاریخ جس گھڑی گھنٹہ, سپوز کرو کہ رمضان سے زکوٰۃ کا تعلق نہیں ہے, رمضان میں لوگ تقسیم کر رہے ہیں زکوٰۃ, محرم میں سمجھو آپ کو محرم کی 3 تاریخ کو آپ پر دوپہر کے 3 بجے زکوٰۃ فرض ہوئی یا دوپہر کے 3:03 پر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی, تو محرم اگلے محرم کی جب یعنی کہ 3 تاریخ آئی اور اس کے 3:03 ہو گئے, اب زکوٰۃ فرض ہو گئی, اب تھوڑا تھوڑا بانٹنا یعنی اب فوراً دے دینا ہے, یعنی کہ ٹھیک ہے چند ہیں لینے والے ان کو دے دیا وہ الگ بات ہے, یعنی اب اس کو روک نہیں سکتے کوئی وجہ نہ ہو اور کوئی مجبوری ہو کہ کوئی مل نہیں رہا کہ کس کو دیں, وہ ایک الگ صورت ہے. تو اب یہ کہ پھر بھی اگر جو بچا ہوا ہے یا کوئی حقدار ملا نہیں تو اس کو اپنے اوپر یوز نہیں کر سکتے, یہ ہے زکوٰۃ. رقم بدلنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, تو آپ مالک ہیں اس کے, لیکن زکوٰۃ اتنی دینی ہوگی, فرض رہے گی, معاف نہیں ہوگی, اس لیے ایڈوانس میں دے دینے میں عافیت ہے. لیکن اس میں ایڈوانس میں دینے میں یہ ہے کہ جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی اب اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے بعضوں کا, بلکہ اکثر تاجروں کا, تو اب یہ کہ آخری طرح فائنل ٹائم آیا زکوٰۃ کا کہ جس وقت جس گھنٹے جس منٹ پر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی, تو اس وقت اگر ابھی بانٹا نہیں ہے تو جو رقم اس کے پاس ہے جو مطلب مال نامی بڑھنے والا ہے, اب نہ جتنا بھی اس کے پاس ہے نا اب وہ جتنا دے دیا وہ مائنس ہو جائے گا, لیکن جو بچا اس پر اب زکوٰۃ جو ہے اگر بچا ہوا ہے تو فوراً ادا کرنی ہوگی.
تو اس میں یہ بھی رہنمائی ہو جائے نا کہ مثال کے طور پر آپ نے کہا زکوٰۃ یہ ایڈوانس میں ہم نے دینی ہے, اب کسی کے 1 کروڑ کی زکوٰۃ ہے تو اسے ایک نیت کر لیے کہ میں 8-8 لاکھ روپے 9-9 لاکھ روپے ہر مہینے دیتا رہوں گا, تو جب سال پورا ہونے والا ہوگا تو 8-9 لاکھ روپے میری زکوٰۃ بچ جائے گی تو میں اس پہ زکوٰۃ ادا کر دوں گا. اب جب جس وقت پورا سال ہوا پچھلے جو اس سے زکوٰۃ بھری تو اس نے ایک ریٹ طے کیا تھا یار اس ریٹ کے حساب سے میری یہ زکوٰۃ بنتی ہے, لیکن اب جب اس کا سال پورا ہوا تو سال پورا ہونے پر جو ریٹ ہوگا اس ریٹ کے مطابق اس کو اپنی پوری زکات کیلکولیٹ کر کے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا جو میں نے پچھلی زکات دی ہے یہی پوری ہو گئی ہے, اب مطلب اس میں مطلب کچھ ایڈوانس اور بھی مطلب پلس کرنا پڑے گا. ورنہ بولے میں نے تو اتنی بھر دی تھی, یہ میں نے پچھلے سال کے حساب سے زکات نکالی تھی. تو جس وقت اس کا زکات کا فرض ہونا ہوا اس وقت کے ریٹ کا اعتبار کر کے پھر اس کو دوبارہ اپنی ساری زکات کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا نا کہ میرا کچھ بچ تو نہیں گیا ہے. کیا فرماتے ہیں؟
مکہ مدینہ ہے تو ایسا ہی ہے, بہت باریک.
اچھا, اس میں ایک اور بات یہ بھی عرض کرنی تھی, جیسے آپ نے کہا کہ زکات 3 بجے, جیسے کہ فلاں تاریخ کو دوپہر 3 بجے اس پر زکات فرض ہوئی. اب زکات فرض ہوئی تو امر تو اب اس پر متوجہ ہوا کہ اب زکات دے, تو اب کوئی اس کی کوئی ایسی ڈیوریشن کہ بھائی اب زکات دے, اس سے پہلے اس سے 1 منٹ پہلے اس پر زکات فرض نہیں تھی. اب جس منٹ پہ اس پر زکات فرض ہوئی ہے اب وہ زکات کی اماؤنٹ نکال کر اب یہ کتنے ٹائم میں یہ زکات دے ڈھونڈے کرے گا یا جو بھی ہے جی ایک جی ساتھ سب نہ ملیں. اب ایک شخص کی 10 کروڑ کی زکات ہے, 12 کروڑ کی زکات ہے, تو 10-12 کروڑ ایڈوانس میں کیا یہ پہلے سے لسٹ بنا کر رکھے, کیونکہ تیاری کر کے رکھے کہ جیسے زکات فرض مجھ پر ہوگی میں دوں گا. یہ اس کے لیے کہہ رہا ہوں جس نے زکات دینی ہی فرض ہونے کے فوراً بعد ہے, تو اس کا بھی کوئی ڈیوریشن اسلام و دین و شریعت ہمیں بیان فرماتا ہے کہ وہ جو عرف عادت کے مطابق بس جلدی جلدی رکے بغیر وہ بس دیتا رہے جب پورا ہو جائے, اور اس میں بھی اماؤنٹ پر ڈیپینڈ کرے گا, اسے کسی کو 1 لاکھ دے گا, کسی کو 2 لاکھ دے گا, کسی کو 10 لاکھ دے گا, 50,000 دے گا, تو کتنے عرصے میں اپنی پوری زکات دے اس کی کوئی رہنمائی مل سکتی ہے؟
اصل میں اس کو فرض ادا کرنا ہے نا اپنا, تو جو فرض ہے اس کی ادائیگی کے لیے اس کو فرض والا ہی کام کرنا پڑے گا. تو فقہ کرام نے صرف اتنا لکھا ہے کہ جو مستحقین زکات ہیں اس کو ڈھونڈنے میں جو اس کو وقت لگتا ہے وہ اس کے لیے معاف ہے. تو اگر یہ محتاط شخص سے دینا بھی اس کو فرض ہونے کے فوری بات ہے تو اسے چاہیے یہی تھا کہ جب اتنی زیادہ رقم ہے تو پہلے سے ایک فہرست بنا لیتا, لیکن نہیں بنائی اس نے, تو بھی اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جلد سے جلد جو بھی اس کے مستحق ہیں اس کو ڈھونڈے اور ان تک پہنچائے. تاخیر اگر یہ سستی کاہلی کی وجہ سے کرے گا تو پھر گناہگار ہوگا. ہاں, ڈھونڈنے میں تاخیر ہو رہی ہے, مل نہیں رہے افراد اس کو ایسے کہ جن تک زکات پہنچا سکے, تو جتنی اتنی تاخیر ہوگی وہ اس کے لیے معاف ہو جائے گی.
زکات کے حوالے سے ایک فیس بک پیج پر مولانا یاس قادری تنویر سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے بہت سے رشتہ دار ایسے ہیں جو مالی طور پر کمزور حالت میں زندگی گزار رہے ہیں, ان میں سے بعض کے نام پر گھر, زمین یا سونے جیسی جائیداد موجود ہے, لیکن اس وقت ان کی کوئی باقاعدہ آمدنی نہیں. کچھ لوگ مستقبل کے خیال سے یہ جائیداد فروخت نہیں کرتے, جبکہ کچھ زمین کے کاغذات یا دیگر پیچیدگیوں کی وجہ سے بیچ نہیں پاتے, نتیجتاً وہ عملی طور پر دوسروں کی مدد پر منحصر ہو چکے ہیں. دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مدد لیتے لیتے خاصی رقم بینک میں جمع کر چکے ہیں. ایسی صورت میں دریافت یہ کرنا چاہتا ہوں, کیا مذکورہ افراد کو زکوٰۃ فطرہ دینا جائز ہے؟ کیونکہ آپ نے ہمیں ہی سکھایا ہے کہ رشتہ دار صدقے کے سب سے پہلے حقدار ہوتے ہیں.
جی, رشتہ دار ہوتے سب سے پہلے صدقے کے حقدار ہیں, لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ ان کو زکوٰۃ لگتی بھی ہے یا نہیں لگتی. تو اب اگر ان کے پاس ایسا مال موجود ہے کہ جس کی وجہ سے ان پر زکوٰۃ نہیں لگ رہی, سونا چاندی جمع کر لیا ہے یا یہ جیسے پلاٹ وغیرہ کہا وہ جمع کر کے ویسے ہی اس نے رکھا ہوا ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے, مختلف اس طرح کی چیزیں ہیں, بینک بیلنس کا کہا کہ وہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے, تو جو زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہی اس صورت میں ہوگی جب کہ مستحق کے زکوٰۃ کو جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اسے دی جائے. ورنہ مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے تو سگا بھائی کیوں نہ ہو, اور جس کو دینا زکوٰۃ سب سے اولا بہتر ہے, لیکن اس کے باوجود بھی زکوٰۃ اسے نہیں لگے گی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
دعائے خاتم النبیین.
صحابی رسول حضرت شکل بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھے تعوذ سکھائیے جس کے ذریعے میں اللہ کریم سے پناہ طلب کروں. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور ارشاد فرمایا, کہو کہ اے اللہ, میں اپنے کان کے شر, اپنی آنکھ کے شر, اپنی زبان کے شر, اپنے دل کے شر اور اپنے شرم گاہ کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو ناظرین, اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے, انشاء اللہ الکریم ان اعضاء کی برائیوں سے بچنے میں کامیابی نصیب ہوگی. اللہم انی اعوذ بکا من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. یعنی اے اللہ میں اپنے کان کے شر، اپنی آنکھ کے شر، اپنی زبان کے شر، اپنے دل کے شر اور اپنی شرمگاہ کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اس دعا میں کان، آنکھ، زبان، دل اور شرمگاہ کے شر یعنی برائی سے اللہ کریم کی پناہ مانگی گئی ہے. اللہ کریم اس دعائے خاتم النبیین کی برکت سے ہمیں اعضاء کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
حبیب صلی اللہ علیہ محمد، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اگر کوئی گھوم سکتا ہے، چل سکتا ہے، پورا آدھا ڈیڑھ گھنٹہ گھوم سکتا ہے، لیکن نماز کے ٹائم وہ بیٹھ کر فرض ادا کر کے اس کا نماز ہوگا یا نہیں؟
چلنا پھرنا بھلے کرے، لیکن اس میں بیٹھ کر نماز جو فرض ہے نا، وہ ادا کرنے کی فرض وتر یعنی فرض واجب اور سنت فجر، یہ اس میں قیام فرض ہے. تو جو مطلب سجدہ، سجدہ حقیقی بولتے ہیں اس کو، جو زمین پہ جو پروپر ہم سجدہ کرتے ہیں پیشانی ناک کی ہڈی وغیرہ لگا کر، تو وہ کرنے پر یہ قدرت نہیں رکھتا، نہ جھک نہیں سکتا، کمر میں ایسا پرابلم ہوتا ہے اس کو، گھٹنوں میں ایسا پرابلم ہوتا ہے کہ یہ پروپر سجدے میں جاتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، نہیں کر پاتا یہ. تو ایسی صورت میں اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے فرض کی، ورنہ بوڑھا جوان کا اس میں نہیں ہے، تکلیف ہے، زخمی ہو گیا کوئی، اب اس دوران وہ نہیں کر سکتا سجدہ حقیقی، تو اب یہ جب تک یہ زخمی ہے تندرست نہیں ہوتا، وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا. اشارے، یہ اشارے سے نماز، سوری ہاں، یہ بیٹھ کر یہ اشارے سے نماز پڑھنا کہلائے گا، اشارے سے پڑھے گا. تو اس میں اشارے میں یہ ہے کہ اب یہ یوں کرنا ہے اس کو، یہ نہیں کہ وہ رکوع کر لے، اس پر قادر ہے رکوع پر، سجدہ نہ کرے اس کا نہیں ہے. اب ایسا شخص بیٹھنے کا تعلق نہیں اس کا، کھڑے کھڑے بھی کر سکتا ہے نماز، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے. تو اشارے سے، اس میں اشارے میں یہ ہوتا ہے کہ مین دو ہیں، کہ رکوع میں تھوڑا سر کا اشارہ کرے اور سجدے میں زیادہ، یہ ہو گیا نا بھائی، کافی ہے، ہم لوگ زیادہ جھک جائیں اور جھک جائیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. مطلب بعض لوگ تو وہ کرسی پر وہ لگا لیتے ہیں پھٹا، اس پہ پیشانی رکھ کر سجدہ کرتے ہیں، تو یہ بھی نہیں ہے صحیح. وہی جو میں نے کہا، یہ رکوع میں سر، اصل اشارہ ہمیشہ یہ ذہن میں سر سے ہوتا ہے، گردن سے نہیں ہے، پیٹھ سے نہیں ہے، سر سے. تو نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع کی باری آئی، ہاتھ کھول کے کھول دیا، یوں کر لیا یہ رکوع، اب رکوع سے کھڑے ہوئے، سمع اللہ لمن حمدہ وغیرہ پڑھا، اب سجدہ، تھوڑا سا زیادہ جھکا رکوع سے. تو رکوع میں جتنا سر کا اشارہ کیا تھا اس سے زیادہ اشارہ سجدے کے لیے یہ لازم ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی. رکوع کے برابر کرا اس نے، کہ جتنا یوں کیا تھا سجدہ بھی یوں ہی کیا تو نماز نہیں ہوگی، کچھ زیادہ اشارہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. بعضوں کو یہ لگتا ہے کرسی پر تو انہوں نے ترکیب کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی قیام وہ کھڑے کھڑے کریں گے، اب رکوع میں تو رکوع میں یہ کرسی پہ بیٹھیں گے اور اب بیٹھ کے یہ وہی رکوع کریں گے، پھر سجدہ بھی یہ کرسی پہ بیٹھ کے کریں گے، پھر جب امام صاحب پھر اللہ اکبر کے کھڑے ہوں گے تو یہ پھر کرسی سے بھی دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے، تو یہ کرنے میں بھی کوئی،
اب اپنے جو سمجھ میں آتا کر رہے ہوتے ہیں. کرسی پر نماز کے احکام، یہ ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس کو حاصل کریں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو اس کو پڑھیں، ایسے معذور جو ہیں وہ اس کو پڑھ کے صحیح طریقے سے اشارے سے نماز پڑھیں. اب یہ اتنا مطلب یہ عام ہو گیا کرسیوں کا رواج کہ جس کو دیکھو کرسی پر بیٹھ کے جیسے نماز پڑھ رہا ہے, حالانکہ وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوتا, یہ پھر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تھک گیا تو پڑھ لیتے ہوں گے, بخار چڑھ گیا تو پڑھ لیتے ہوں گے, سر میں درد ہے تو پڑھ لیتے ہوں گے, جبکہ وہ سجدہ حقیقی کر سکتا ہے, کوئی اس میں کوئی پرابلم اس کو نہیں ہے. تو یہ اس طرح اشارے سے نماز نہیں ہوگی اگر پڑھے گا تو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مکتوۃ المدینہ کی کتاب کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام, اس کے 17 صفحات ہیں اور 40 روپے قیمت میں مکتوۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں.
یعنی ہر وہ اسلامی بھائی یا ہر وہ اسلامی بہن, مرد اور عورت, میل فیمیل, جو آج کی تاریخ تک کرسی پر جو نماز پڑھ رہے ہیں, ان کو کیا آپ یہ مشورہ دیں گے کہ اگر آپ نے کرسی پر نماز پڑھنے, یعنی آج 25 فروری 2026, 7 رمضان مبارک 1447 ہجری کو ہم آپ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ اگر کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں اور اس پر نماز پڑھنے کے تعلق سے آپ نے اب تک کسی بھی شرعی رہنمائی نہیں لی کہ آیا آپ کو اجازت ہے یا نہیں ہے, تو ان کو آپ یہ مشورہ دیں گے کہ وہ بہت جلدی یعنی فوراً اپنے متعلق پہلے رہنمائی لے لیں کہ آیا ان کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں, کیا فرماتے ہیں؟
ظاہر ہے اس کو ابھی سانس بعد میں لینا چاہیے, پہلے معلومات کرنی چاہیے. یہ مبالغہ کر رہا ہوں, جلدی جلدی معلومات کریں, اور خدا نخواستہ اگر اس کے لیے جائز نہیں تھا کرسی پر تو جتنی بھی نمازیں پڑھی نا اس طرح اشارے سے تو یہ ہوئی نہیں, اس سب واپس پڑھنی پڑیں گی, قضا کرنی پڑیں گی, توبہ بھی کرنی ہوگی کہ معلومات کیوں نہیں حاصل کی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, یہ قرآن کریم کی آیت ہے. تو اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو, یعنی علماء سے, علماء مراد ہیں اہل ذکر سے پوچھو, تو اہل ذکر سے مراد یہاں علماء ہیں.
اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ مجھے کرسی پر پڑھنے کی اجازت, میں کرسی پر پڑھنا میرے لیے جائز ہو گیا, جب تک اس کے پاس حکم شریعت نہ ہو, یہی فرما رہے ہیں
نہیں, جو مطلب یہ فارمولا یعنی جو اس کو طریقہ پتہ ہے, جو ابھی عرض کیا جیسے اس کے ذہن میں آ گیا کہ ہاں بھائی میں سجدہ کر سکتا ہوں کہ نہیں, اب سجدہ کرتا ہے تو کرنے میں تو کامیاب ہو گیا, لیکن ٹیسیں اٹھتی ہیں کمر میں, تو گھٹنوں میں, تو کوئی درد اٹھتا ہے, اس کو تکلیف ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ اشارے سے پڑھے, یا اتنا جھک ہی نہیں سکتا سجدے میں جانے کی, جو پروپر باقاعدہ سجدہ کر رہا ہوں نہیں کر پا رہا, تب بھی اس کے لیے اشارے سے نماز پڑھنے کی.
آپ کو یاد ہوگا ایک صاحب کا بائی پاس کا آپریشن ہوا تھا, اور نماز کے دوران آپ نے وہ نہیں, وہ اس طرح نماز پڑھ رہے تھے, سجدہ وہ پورا نہیں کر, وہ سجدہ نہیں کر رہے تھے, تو آپ نے پھر ان سے کچھ سوال جواب کیے, تو انہوں نے بتایا, تو آپ نے کہا یار آپ, مجھے تو نہیں لگتا آپ کے لیے اتنا پرابلم ہے. وہ دن انہوں نے سجدہ شروع کیا, مطلب اسی طرح رہ گئی, نارمل نماز پہ شروع کیا, اور آج تک ان کی یہی ہے. پھر ایک دفعہ ایک اور صاحب تھے بزرگ, کہ وہ بھی کرسی پر نماز پڑھتے تھے, پھر آپ نے ان کو کہا تھا کہ آپ دیکھ لیں, تو وہ مجھے بعد میں بھی کہنے لگے کہ الحمدللہ مجھے یہ مطلب کہ ایک راستہ بتایا. تو بعض اوقات آدمی ایسا اپنے طور پر گمان کر لیتا ہے کہ شاید مجھے اس طرح اشارے سے پڑھ لینی چاہیے, جبکہ وہ نارمل ہو چکا ہوتا ہے اپنے اس ٹریٹمنٹ اور اپنے اس آپریشن کے بعد, مگر وہ شاید فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ میرے لیے اب درست ہو چکا ہے.
الحمدللہ, یہ اپنے مدنی مذاکرے سن سن کر بھی ہو سکتا ہے کئی کرسیاں ہٹ گئی ہوں, ہر ایک اپنے کو پیغام نہیں دیتا نا, اگر پیغام دیں گے تو اور حوصلہ افزائی ہوگی, اور مطلب یہ کہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ بھائی کرسیاں بھی ہٹ رہی ہیں, شرعی مسئلہ لوگ سننے والے موجود ہیں, قبول کرنے والا بھی موجود ہے.
تو مسجد ہی کا خالی مسئلہ نہیں ہے نا, گھروں میں اسلامی بہنیں بہت ساری کرسیوں پر آ گئی ہیں.
ہاں یہ
ان کو بھی نہیں سمجھ پڑ رہی ہوگی,
دیکھا دیکھی,
ہاں وہ کرسی پر وہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھنے والی شاید بن گئی ہوں, تو کوئی تعجب نہیں ہے. ایک تعداد
مسجدوں میں سہولت پرووائڈ کر دی گئی ہے, پہلے کرسیاں نہیں ہوتی تھی مسجدوں میں, تصور بھی نہیں تھا کرسی پر نماز کا, پھر ایک دم سے یہ پتا نہیں کیسے شروع ہو گیا, جدھر دیکھو کرسیاں ہی کرسیاں ہیں. اللہ خیر کرے, اللہ عافیت نصیب فرمائے, میں بھی کرسی پر ہوں, بڑی خواہش ہے کہ میں پروپر سجدہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں, نہ میں اپنی نماز نارمل جو آدمی پڑھتا ہے اس طرح پڑھوں، تکلیف ہوئی. جس طرح دو زانو بیٹھتے ہیں آپ لوگ میں بیٹھ کر سجدہ، چار زانو بیٹھ کر وہ سجدہ میرے لیے دشوار ہے، تکلیف. دعا فرمائیں، نماز پڑھ لوں میں کھڑے کھڑے. آمین. کھڑے کھڑے تو پڑھ لیتا ہوں اشارے سے، لیکن وہی سجدہ کھڑے کھڑے کرسی پر بیٹھ کر پڑھتا ہوں اشارے سے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا، یہ دیکھو دو مرتبہ دن میں ہے دل پر کیف گئے چھایا. دیکھیے مدنی مذاکرہ.